रोटी नौ बार
सात तवाफ
के आखिर
एक शुरू में फिर सात चक्कर
के बाद
फिर उसके बाद एक सही से पहले
नमाज पढ़ के उसके नमाज पढ़ के फिर वापस हाजिर अस्वद की उस लाइन पर जाना
हाँ उस तरफ रुख होना जरूरी है
वहीं जाकर जैसे पहले की जगह से सीधा कर दे इस तरह फिर से
अगर आपने उम्र का जवाब किया और जो टाइम मकरू टाइम है नमाज के लिए जो दुआ का तो नहीं आपको मौका नहीं ढंग के क्योंकि अगर वो टाइम मकरू टाइम है तो आपको रुकना
तवाफ जो है सिर्फ नमाज के वक्त स्टॉप है तवाफ के लिए कोई मकरू वक्त नहीं है लेकिन तवाफ के बाद जो नमाज है उसमें सूरज निकलते हुए सूरज डूबते हुए और फिर जवाल के वक्त ये तीन वक्त में नमाज को मौकूफ कर देना
इसके बाद भी आप सही सही पहले नहीं कर सकते
कोई सवाल है क्या सवाल है सवाल ये कर रहे थे कि तवाफ करने के बाद अगर मकरू वक्त हो तो वाजिब तवाफ नहीं पढ़ सकते तो वही पूछ रहे तो उसके बाद जो है ना सही नमाज के बाद ही करना है लेकिन नफीली तवाफ अगर कर रहे हैं तो नफीली तवाफ के बाद अगर मकरू वक्त है तो फिर और एक तवाफ कर लें
उसी दौरान ही
उसी दौरान फिर बाद में चार रकात पढ़ लें दो दो करके ऐसा भी कर
उम्रे के तवाफ में अगर जो ऐसा आ जाए वक्त
जी सही से पहले रुकना चाहिए
लेकिन दूसरा कोई नफीली तवाफ उसके दौरान शुरू कर सकते जैसे उम्रे का तवाफ
हाँ जी समझ गया सवाल ये कर रहे हैं कि उम्रे का तवाफ किया मकरू वक्त आ गया तो उसमें जो है सही से पहले जो है ना नफीली तवाफ भी कर सकते हैं लेकिन तवाफ मुकम्मल होना चाहिए जी पांच शवकात हैं जिसमें नमाज पढ़ना जो है ना मना है जिसमें तीन औकात बिल्कुल यानी बिल्कुल सख्ती से मना है और दो औकात मकरूह हैं एक सूरज डूबते हुए और एक सूरज निकलते हुए और एक जवाल ये तीन वक्तों हराम है और उसके बाद जो है असर के बाद नफिल पढ़ना ये मकरूह है उसके बाद फजर की नमाज के बाद से सूरज निकलने तक कोई भी नफिल पढ़ना ये मकरूह है फजर की फरस के बाद सूरज निकलने तक असर की फरस के बाद सूरज डूबने तक ये मकरूह है लेकिन सूरज डूबते हुए सूरज निकलते हुए और फिर जवाल के वक्त ये तो बिल्कुल हराम है इस वक्त पांच औकात हैं पूरे सवाल ये है कि मदीने मनोवरा में और फिर मीना में जब हम रहते हैं ना तो मदीने मुनव्वरा में कसर नहीं कर सकते क्योंकि मदीने में आमतौर पे पांच दिन छह दिन सात दिन आठ दिन ही रहते हैं या ज्यादा से ज्यादा दस दिन रहते हैं तो चौदह दिन अगर हैं किसी इलाके में तो आप क्या करें पूरी नमाज पढ़ें उससे कम अगर है तो फिर कसर करें अब मीना में भी कसर पढ़ना है हर हाल में क्योंकि मीना में आप तीन दिन रहते हैं आठ दस ग्यारह बारह तीन चार दिन रहते हैं तो वहां भी कसर है ठीक है
तो पांच दिन हुआ तो पांच दिन तो कसर ही होगा
जी हाँ वही
तो कसर होगा
हाँ बिल्कुल
पांच से ज्यादा आएगा तो
नहीं पंद्रह पंद्रह दिन
पंद्रह
जी
लेकिन
नहीं नहीं ये इंफिरादी तौर पर इंडिविजुअल तौर पर अगर खुदा न खास्ता कोई नमाज मिस हो गई हमारी मदीने में जमात से तो उस सूरत में हमें قصر پڑھنی ہے. اور مینا میں ہم لوگ جو ہے کیا کریں, جیسے ہم لوگ اپنے خیموں میں رہتے ہیں سارے مسافر ہیں, تو قصر نمازی ہوگی مینا میں بھی, پوری نماز قصر ہوگی. ہاں کیونکہ امام آپ میں سے ایک بنیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, تو ان کی بھی قصر آپ کی بھی قصر. جی
اور
جیسے
نماز جنازہ پڑھیں,
عورتوں کے لیے نماز جنازہ ضروری نہیں ہے, پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. جی اور اسی طرح احرام جو ہے نا, سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا کسی بھی شکل میں, وہ کسی بھی شکل میں, یعنی بنین یا پھر جو ہے نا اندر جو کپڑے پہنتے ہیں, وہ کوئی بھی صورت نہیں ہے احرام میں اس کو پہننے. جی
قصر میں سنت اور نوافل تو پڑھیں گے.
جی
سنت اور نوافل تو پڑھیں گے, قصر بھی.
ہاں میں مسئلہ بتایا تھا نا کہ ایک ہے سفر کی حالت, یہاں سے آپ ٹریول کر رہے ہیں جدہ مدینہ مکہ ٹریولنگ, تو ٹریولنگ کی صورت میں سنتیں چھوڑنا افضل ہے, سمجھ رہے, چھوڑنا افضل ہے. اور وہاں پہ قیام کرنا, وہاں مکے میں مینا میں مدینے میں 3 دن 5 دن 6 دن آپ ہیں, تو قیام کی حالت میں سفر میں سنتیں پڑھنا افضل ہے, سمجھ رہے. اب یہاں ہم لوگ ہیں تو یہاں سنت پڑھنا افضل ہے, چھوڑنا افضل ہے, پڑھنا ضروری ہے, یہ ہے مسئلہ فرق. یہاں پڑھنا ضروری ہے سنت مؤکدہ, سنت مؤکدہ جس کی تاکید ہے اس کو اگر کوئی اصرار کے ساتھ چھوڑنے کا عادی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے. سنت مؤکدہ قضا تو نہیں ہے لیکن کبھی کبھار چھوٹ گئی گناہ ہوگا. لیکن ایک آدمی جو ہے نا ظہر کے بعد سنتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہے, ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہے, اس کو عادت بنا لینا یہ مکروہ بہت بھئی گناہ کبیرہ ہے. اچھا اب کون کون سی سنت مؤکدہ ہیں؟ فجر سے پہلے 2 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت, ظہر کے بعد 2 رکعت اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت, عشاء کے بعد 2 رکعت. بقیہ جتنی نمازیں پڑھتے ہیں وہ ساری غیر مؤکدہ ہیں, مستحب ہے. سوال یہ ہے کہ عورت کو حج کے فرائض کے دوران عذر پیش آئے تو طواف کر سکتے ہیں؟ طواف نہیں کر سکتے, طواف کے لیے پاکی شرط ہے, طواف کے لیے پاکی شرط ہے, ویٹ کریں جب تک وہ عذر ختم نہ ہو. لیکن اگر وہ ویٹ انتظار کرنے میں اگر ہماری واپسی کا وقت آ جائے تب بھی وہ عذر ختم نہ ہو, تو اس صورت میں وہ اسی حالت میں طواف کر لیں اور ایک بڑا جانور قربانی دے. یہ حج کے لیے. لیکن اگر عمرے میں اگر یہ پیش آ گیا تو, مثال کے طور پر یہاں سے احرام باندھ کے نکلے چلے ابھی سفر میں ہیں یا حرم پہنچے عذر پیش آ گیا عورتوں میں, تو کیا وہ ویٹ کریں؟ نہیں, احرام کھول دیں, کھول کر ایک قربانی دے دیں بس, چھوٹی قربانی. عمرہ نہیں کریں گے بس, ہم مکے میں رہیں
اور مسجد حرام میں داخل بھی
نہیں ہو سکتے, بس بس ویٹ کریں, جب حج کے دن آ جائیں گے پھر حج کا احرام باندھ لیں, حج کا احرام باندھ. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو اس کو جو ہے نا لکھ لیں پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات, إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين, فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا, ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, من زارني كان في جواري يوم القيامة. من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي، او كما قال عليه الصلاه والسلام. قابل احترام دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانیوں میں ایک بہت بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنے گھر بلا رہے ہیں. زبان بھی جو ہے شکر والی ہو، دل کے اندر کیفیت بھی شکر والی ہو. شکر والی کیفیت، شکر والے جملے، شکر والا عمل، یہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہے. اس کیفیت کے ساتھ ہم اللہ کے گھر کو جانا ہے. سب سے پہلے یہ ذہن بنانا کہ ہم نہیں جا رہے بلکہ اللہ بلا رہے ہیں. ہم نہیں جا رہے بلکہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے، اور یہ انتخاب مال کی بنیاد پر بھی نہیں اور ہماری نیکی کی بنیاد پر بھی نہیں، کیونکہ ہم سے زیادہ نیک لوگ یہاں پر ہیں اور ہم سے زیادہ مال والے بھی ہیں. فضل اللہ کا وہ لے جا رہا ہے، مال نہیں لے جا رہا. بارہا اس کو اپنے دل میں استحضار کرنا. کیسے جانا؟ اللہ ہی سے مانگنا کہ اے اللہ تیرے گھر آنے کا ہمیں سلیقہ سکھا دے. کس طرح آئیں، کیسے آئیں، وہ سلیقہ وہ آداب تو ہی ہمیں دے دے. مشرکین مکہ جو ہے حج کے لیے جب جاتے تھے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سفر کو بیان کیا. مشرکین مکہ سفر میں جاتے تھے حج کے لیے، سیٹیاں بجاتے ہوئے اور پھر تالیاں بجاتے ہوئے ہنستے کھیلتے اس طرح جو ہے نا بیت اللہ کا حج کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ڈرتے ہوئے آنا چاہیے، یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے انبیاء، اللہ کے نبی عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی وہ ادب سیکھنا ہے، اس کے ساتھ جانا. دو چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایک ہے حج کے ظاہری اعمال ہیں، جو الحمدللہ گزشتہ دو مجلسوں میں ہم نے اس کا مذاکرہ کیا. حج کے ظاہری اعمال، عمرے کے ظاہری اعمال ہیں، پانچ چیزوں کا نام عمرہ ہے، احرام، طواف. چار چیزوں کا نام احرام، طواف، سعی اور بال کاٹنا. یہ عمرے کے ظاہری اعمال ہیں. حج کے ظاہری اعمال کیا ہیں؟ منا کا قیام، عرفات، مزدلفہ اور پھر کنکریاں مارنا، قربانی دینا، بال کاٹنا، طواف زیارت، سعی اور طواف وداع. ظاہری اعمال ہیں حج کے. جو ظاہری اعمال، عمرے کے جو ظاہری اعمال ہیں، اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہو اس کا بدل ہے. اس کا بدل ہے. جیسے اگر آپ مزدلفہ کا قیام اگر چھوڑ دیے تو دم دینا پڑے گا. اگر کسی نے رمی چھوڑ دی تو کیا دینا پڑے گا؟ بکرا دینا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. یعنی ہر چیز کا بدل ہے. ظاہری اعمال جتنے بھی ہیں، جو دو درس میں، دو کلاس میں ہم نے سیکھے، اس کا بدل ہے. لیکن حج کی جو باطنی کیفیت ہے، حج کی جو روحانیت ہے، حج کے جو صفات ہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کا بدل نہیں ہے. احرام کے وقت کیا کیفیت ہو، طواف کرتے ہوئے کیا ہمارے اندر صفات ہوں، عرفات اور مزدلفہ کے اندر ہمارا کس کیفیت کے ساتھ قیام ہو، اگر وہ چیز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں. اسی لیے جس طرح انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح، اسی طرح ہر عمل میں یہ دو چیزیں ہیں. ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے، اس کو کوشش کرنا وہ سنت کے مطابق ہو. ہمارا عمرہ، ہمارا حج سنت کے مطابق ہو. دوسرا، ہمارا عمرہ، ہمارا حج، ہمارا مدینے کا قیام، یہ صفات پر ہو، صفات پر ہو. سب سے پہلی خوبی اور سب سے پہلی صفت کیا ہو؟ یہ سوچ اور یہ استحضار کہ یہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اس لیے کہ جو فضیلت جو ملنے والی ہے وہ اللہ کے لیے کرنے پر ہے. من حج للہ، بارہا یہ ذہن میں ہو، میں اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو لینے کے لیے میں جا رہا ہوں. عجیب بات ہے نا کہ اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں اپنے پاس اپنے گھر میں, تو غفلت کے ساتھ آنا اور بے طلب بن کر آنا, کہیں ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی ہمیں ایک عمل دے دیا, کیا دیے, احرام دے دیے, میقات بتا دیے کہ یہ وہ دروازہ ہے, یہ وہ دربار ہے جہاں غفلت پہ نہیں ہے. اس لیے حاجی کو جو ہے نا یہ اعمال جو دے رہے نا, اصل میں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے, اس کی غفلت کو اور اس کی بے ادبی کو دور کرنے کے لیے. تو اسی لیے جو اعمال اس کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ ہمیں اس کو کرنا ہے. اگر ان آداب کے ساتھ نہیں کریں گے نا تو رسم بن جائے گا وہ عمل, اور رسم کیا ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہوتی, عبادت میں جان ہوتی ہے. تو ہر عمل کو ایک عبادت کے ساتھ, اللہ نے حج کے اور عمرے کے جو اعمال دیے ہیں وہ ایمان کی زندگی, ایمانی زندگی سیکھنے کے لیے دیے. ایمانی زندگی سیکھنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں حج کے اعمال دیے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک حج کے اعمال ہیں اس کو ایک سرسری طور پہ کرتے ہوئے چلے جائیں. سب سے پہلی چیز ہماری نیتوں کا درست ہونا, اور دوسری چیز نیت اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیت کیا ہو. یہ ہے نیت کیا ہے, حج کرنا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو اپنے گھر بلا رہے نا, اس گھر کی دو خصوصیتیں ہیں, اس گھر کی دو خصوصیتیں. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا پوری دنیا کی ہدایت کا مرکز اور پوری دنیا کی برکتوں کو تقسیم ہونے کا مرکز ہم نے بیت اللہ کو بنایا. ہدایت کون دیتے ہیں؟ اللہ. برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے, جیسے روشنی اللہ دیتے ہیں, سبب سورج کو بنایا, سبب سورج کو بنا. ہدایت اللہ دینے والے ہیں, لیکن سبب دو اسباب ہیں ہدایت کے. ایک سبب خانہ کعبۃ اللہ ہے, ایک سبب خانہ کعبۃ اللہ ہے. تو سب سے پہلے ہماری نیت کیا ہو, اللہ کو خوش کرنا, اور ہدایت کے مرکز کو جا رہا ہوں ہدایت لینے کے لیے. حج کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت زندگیوں کا پلٹنا ہے, زندگیوں کا بدلنا ہے, اپنے یقین کو درست کرنا ہے, اور یہ اللہ کے گھر کی برکتوں میں سے ایک برکت, اسی کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کو اگر اور تشریح کریں اس کا معنی یہ ہوگا, ہدایت کے معنی ہیں دلوں کا رخ صحیح ہو جائے. جب دل کا رخ صحیح ہوتا ہے تو ہمارے زندگی کا رخ بھی صحیح ہوتا ہے. ہاں, اور اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد دلاتے, غسل کرے احرام کا, عمرے کا, تو اپنے موت کے غسل کو یاد کرے کہ ایک وقت میری زندگی میں آئے گا جس وقت لوگ مجھے نہلائیں گے اور میں نہاؤں گا نہیں. اس موقع پر احرام کی چادریں پہنتے ہوئے یہ استحضار کرنا کہ احرام آج میں باندھ رہا ہوں دو سفید چادر, ایک وقت آئے گا کہ یہ کفن کی چادریں میری بن سکتی ہیں. یہ استحضار ہمیں توبہ پر لائے گا, زندگیوں کے پلٹنے پر لائے گا. خاص طور پہ حج جو ہے نا ایک ایسا عمل ہے, یا تو آدمی مکمل بنتا ہے یا تو آدمی مکمل بگڑتا ہے. حج جو ہے نا یہ بہت عجیب اور بہت نازک چیز ہے. احرام کی حالت, طواف کی حالت, یہ حالات ہم جس کیفیت کے ساتھ گزارتے ہیں وہ کیفیت ہمارے دلوں پہ مہر بنتی ہے. یہ جو کتابوں میں لکھا ہے جمعہ جیسا گزرتا ہے ہفتہ ویسے گزرے گا, رمضان جیسا گزرتا ہے سال ایسے گزرے گا, حج کا سفر جس طرح گزرتا ہے تمہارا پوری زندگی اس طرح گزرے گی. تو حج کا سفر کس طرح گزرے؟ احرام کے وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, احرام باندھنے کے بعد, طواف کرنے کے بعد, طواف کرتے ہوئے, وہ کیفیتیں دلوں پر مہر لگتی ہیں. اسی لیے ساری پابندیاں ہیں. اب ہم خود سوچیں, دیکھیں مثال میں عرض کروں, احرام باندھ رہے ہیں, باندھتے ہوئے بعض مرتبہ آدمی کو غصہ آتا ہے. غصے کی حالت میں اگر کوئی احرام باندھے پوری زندگی اس پر غصے کی کیفیت رہے گی. احرام طواف کرتے ہوئے اگر کسی سے لڑے تو وہ حاجی حاجی بن کے واپس آئے گا, جھگڑالو حاجی بنے گا. ہمیں تو یہ سکھایا گیا بولنے کے موقع پہ خاموش رہو، بولنے کے موقع پہ خاموش رہو تاکہ تم جب تم واپس آؤ تو نہیں بولنے کے موقع پہ خاموش رہنا ہم سیکھے. حج پورا کا پورا ایک تربیت کا سامان ہے. اسی لیے جب ہمارا سفر شروع ہوتا ہے احرام کے ساتھ، سب سے زیادہ جو ہمیں حفاظت کرنی ہے وہ ہمارے زبان کی حفاظت کرنی ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے فلا رفث، بس زبان کی حفاظت کرو. کیسے زبان کی حفاظت کریں؟ اب ہم کھڑے ہیں تین تین چار چار گھنٹے، کہاں پہ؟ جدہ ایئرپورٹ میں، مدینے کے ایئرپورٹ میں، مختلف جگہوں پہ ہمارا وقت ایسے. اب وہاں پہ کھڑے ہوئے، اگر یہ بس زبان سے ایک اعتراض نکلا، زبان سے ایک جملہ نکلا، کیا ہو گیا، کیوں ہو رہا ہے اس طرح اعتراض، ہم تو اللہ کے در پہ جا رہے، تو ہماری زبان پر اعتراض بالکل نہ ہو. محبت کے سفر میں اعتراض نہیں ہوتا. جب محب محبوب سے ملنے جاتا ہے تو وہ خاموش اس سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے جاتا ہے، اس سفر کی مشقتوں کو جھیلتا ہے، میں اللہ کے در پہ میں جا رہا ہوں. اور ہم خود ہم سوچیں کتنی باتیں ہماری زبان سے غیر ضروری نکلتی ہیں، کتنی باتیں. سفر میں انتظار میں ہیں، وہاں پہ غیبت ہو رہی، وہاں پہ زبان سے لا یعنی باتیں نکل رہی. یہ اصل میں ہے، اس سے جو ہے نا، اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو یہ احرام کے محرمات میں سے نہیں ہے. احرام میں کوئی فرق پڑے گا؟ بس کی تاخیر پہ اگر معلم کو غصہ کر لیں، اپنے ٹور ایجنٹ سے اگر ذرا اونچی آواز سے بات کر لیں، احرام میں کوئی دم دینا پڑے گا، کوئی صدقہ دینا پڑے گا، کوئی چیز نہیں دینی پڑے گی. لیکن احرام کی جو حالت ہے نا، جس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس موقع پر اس کے اعضاء کے بننے کا وقت ہے. حاجی احرام کی اور طواف کے حالت میں بیٹھ کر اس کی صفات اور اس کی زندگی کے بننے کا وقت ہوتا ہے. اس موقع پر اپنے آنکھوں کی حفاظت، اپنے زبان کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، یہ بہت ضروری ہے. اتنی زیادہ، اب مثال کے طور پر مسجد میں ہم گئے، حرم میں بیٹھے ہیں، عصر سے لے کر عشاء تک کا وقت طے کیا ہے. ہاں، کیا کرنا ہے؟ عصر سے لے کر عشاء تک ہم بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں. اللہ کے گھر کو دیکھنا 20 رحمتوں، خصوصی رحمتوں کا ذریعہ ہے. عورتیں اپنی جگہ بیٹھی ہیں، اب وہاں پر شیطان کیا ہے، اس موقع پر ہمیں وہاں کی نورانیت سے محروم کرنے کے لیے ہمیں لایانی میں لگائے. بھائی سلام، کہاں سے آئے؟ میں فلاں جگہ سے. اچھا، وہ ایک خاتون اپنے خاتون سے، وہ کہاں سے آئے؟ ہم فلاں جگہ سے. اچھا، ہم یہاں سے آئے، ہم یہاں رہتے ہیں، آپ کہاں، آپ کے کتنے بچے، آپ ہمارے اتنے بچے. اچھا، میں جب نکل رہی تھی، بس دیکھو اب ساس کی کوئی، اس نے ساس کی غیبت کر دی، اب اس نے اپنے دوست کی غیبت کر دی. حرم میں بیٹھ کر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے دیکھنے میں اتنی چیزیں آتی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ طواف کرتے کرتے یعنی آدمی مطاف کے اندر رہ کر باہر کی دنیا میں رہتا ہے، باہر کی دنیا میں رہتا ہے. اسی لیے یہ جو دو یہ حالتیں جو حج کی ہوتی ہیں نا، حج کے حالات زندگیوں پر، دلوں پہ مہر لگتی ہیں. اس کا اثر ہمارے زندگیوں اور دلوں پہ بہت پڑتا ہے، خاص طور پہ. اسی لیے مبالغے کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ جانور کو بھی نہیں مارنا احرام کی حالت میں. کیوں نہیں مارے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ واپس آنے کے بعد تم انسان کو تکلیف نہ دو. ناخن اور بال نہیں کاٹو احرام کی حالت میں، یہ بہت ہی مبالغے کے ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ جب آئیں تو سب سے زیادہ با اخلاق اور رحم دل بن کر آئیں. حاجی کو ان چیزوں میں مبالغے کے ساتھ جو اس کی مشق کرائی گئی، پابندی کرائی گئی، وہ اسی لیے ہے کہ تاکہ واپس آنے کے بعد اس کے اثرات پڑے. تو ہم آدمی دیکھے کہ کہاں کہاں پر وہ اپنی زبان سے بے لایانی باتیں کر رہا ہے. سفر شروع ہوا جدہ سے مکہ مکرمہ، میں مثال دے رہا ہوں، 70 کلومیٹر کا سفر ہے، ڈیڑھ گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں آسانی سے ہو جائے گا. 4 گھنٹے لگتے ہیں کبھی کبھی، 4 گھنٹے وہ لگے گا اتنا ہی، ہمارے بولنے سے کم نہیں ہوگا اور ہمارے خاموش رہنے سے اور نہیں، وہ تو اتنا ہی وقت ہوگا. اب بیٹھے بس میں، بھائی اتنا 70 کلومیٹر اور 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، کیا کیسے چلا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو بس لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ہم پڑھتے رہیں، اطمینان سے رہیں. بولنے کے موقع پر خاموش رہنا سیکھنا، یہ حج کے قبول ہونے کی، حج مبرور کی علامت ہے. تو ہمیں کچھ کام حج سے پہلے کرنے کے ہیں، وہ حج سے پہلے جو کرنے کے ہیں، ایک نیت درست کرنا، اور دوسرا یہ نیت بننا کہ یہ حج کا سفر میری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ مجھے بلا رہے ہیں اپنے گھر، اور اللہ کے گھر کی جو خصوصیت ہے وہ ہدایت ہے. ہدایت کے معنی ہیں دل اور زندگی کے رخ کا صحیح ہونا. میں اگر نیت کروں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ میری مدد کریں گے، ہے نا. اگر میری احرام باندھتے ہوئے، اگر صرف ہمارے عمرے کا احرام ہو، حج کا احرام باندھتے ہوئے حج کی نیت ہو، زندگی کے بدلنے کی کوئی نیت نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، وہ ایک حج فریضہ ہوگا لیکن وہ حج کی برکتیں نہیں ملیں. احرام باندھتے ہوئے یہ نیت کہ مجھے اپنی زندگی، ہر آدمی اپنی حالت جانتا ہے. طواف کرتے ہوئے، طواف ایک بڑے اللہ والے تھے، سات چکر اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے نا، تو سب سے پہلا جو چکر ان کا لگتا اللہ کی تعریف بیان کرتے، تیسرا کلمہ پڑھتے، اور اس میں اللہ کی تعریف، یعنی اللہ تو بڑا ہے، تو کتنی بڑی طاقت والا، کتنی بڑی قدرت، اس طرح سے وہ اللہ کی تعریف بیان کرتے پہلے چکر میں. دوسرے چکر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پڑھتے، آپ پر کثرت سے درود. تیسرے چکر میں اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے کہ میں بہت ہی کمزور، خطا کار، میرے گناہ، یعنی ہر آدمی جانتا ہے میں کیسا ہوں. پھر اس کے بعد تیسرے چکر، چوتھے چکر میں قرآن اور حدیث کی جو دعا انہیں یاد ہے وہ اللہ سے مانگتے تھے. یعنی کیسا طواف دیکھیں، یعنی قرآن، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا، جتنی قرآن کی حدیث کی دعائیں ہیں. پھر پانچویں چکر میں وہ دعائیں مانگتے جو اپنے دین سے متعلق ہیں، اے اللہ مجھے ایمان کی صفات دے دے، مجھے شکر والا بنا دے، صبر والا بنا دے، تواضع والا بنا دے، اچھی نماز پڑھنے والا بنا دے، قرآن اچھا پڑھنے والا بنا دے، اے اللہ مجھے تیرا اچھا بندہ بنا، تیرے اے اللہ تیرے بندوں کے ساتھ اچھا، یعنی یہ دین کی دعائیں ہیں. آدمی کا اگر دین دیکھنا ہو، اس کی دعائیں دیکھنا ہے، وہ اللہ سے کس چیز کو مانگ رہا ہے، ہاں آدمی کا لیول. پھر اس کے بعد چھٹے چکر میں اپنی دنیا کو مانگتے، کیونکہ دنیا بھی مانگنے کا حکم ہے، صحت مانگتے، برکت مانگتے، عافیت مانگتے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. پھر آخری چکر ساتویں میں استغفار کرتے. اس طرح وہ اللہ کے گھر کا سات چکروں میں سات دعائیں ان کی ہوتی تھی. اسی لیے جو کہتے نا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے ادب کے ساتھ کرنا، بے ادبی کیا ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا دو چیزیں ہیں، طواف میں اللہ کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے. اس لیے قریش سے اللہ نے کیا کہا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا طواف نہیں ہے بلکہ اس گھر کے رب کا طواف ہے. اگر ہم میں سے کسی کو بادشاہ کے دربار میں جانے کی اگر جانے کا موقع ملے تو بادشاہ سے بات کریں، ادب کیا ہے، بادشاہ کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا ادب ہے، یا بادشاہ سے بات کرتے ہوئے آنکھوں کو نیچے رکھنا ادب؟ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ کے بادشاہ سے بات. طواف اصل میں اللہ کے گھر میں حاضری اور ادب ہے، اس موقع پر اپنی نظروں کو نیچے رکھتے ہوئے طواف کرنا. یس، یہ اسی لیے کہتے ہیں نہ طواف کے وقت آسمان کی طرف نگاہ ہو، نہ طواف کے وقت بیت اللہ کی طرف نگاہ ہو. تو جو بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے دوستو، اور ہدایت کہتے ہیں زندگیوں کا بدلنا، پلٹنا، اور زندگیوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کا پیدا ہونا، آخرت کے جو جذبات ٹھنڈے پڑ چکے ہیں ان جذبات میں گرمی پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں ہدایت. جو جسنی ادب کے ساتھ اور صفات کے ساتھ اللہ کے گھر جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی وہاں سے وہ فیض اسے عطا فرمائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جتنی ہدایتیں اور برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی عرش سے براہ راست بیت المعمور پہ بھیجتے ہیں. بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، اور اتنا ہجوم رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اگر کسی فرشتے کو طواف کی اگر طواف کا موقع مل گیا، قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کو طواف کا موقع نہیں ملے گا. سوچے اتنا بیت المعمور ہر سال وہ رات اور دن طواف میں. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور ہدایتیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بیت المعمور، بیت المعمور سے براہ راست بیت اللہ پر اترتی ہے. گویا ہم مرکز میں جا رہے ہیں, ہدایت کا مرکز, برکتوں کا مرکز. ریسیونگ سسٹم جتنا مضبوط ہم کریں گے, لینے کی استعداد جتنی مضبوط ہمارے اندر ہوگی, اتنا ہم وہاں کیا کریں گے. دو عمل ہیں اللہ کے گھر سے فائدہ اٹھانے کے لیے. نماز پڑھتے ہیں, ایک نماز ہے, نماز ہم پڑھیں روتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ادھر گھوم کر, نماز ہو جائے گی؟ قبلے سے ہٹ کر کسی اور ڈائریکشن میں اگر نماز پڑھیں رونے کے ساتھ بھی, کیا نماز ہوگی؟ جان بوجھ کر نہیں ہوگی. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے ڈائریکشن اور اپنے رخ کو خانہ کعبۃ اللہ سے ہٹا کر کسی اور طرف کر دیا. ہمیں بتایا گیا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اللہ کے گھر کی طرف تمہارا ایک ایک عضو اللہ کے گھر کی طرف ہو. نماز اللہ کے گھر کی برکتوں اور ہدایت کو لینے کے لیے کا ایک ریسیونگ سسٹم ہے. بالکل اسی طرح حج, حج کے اعمال اور عمرے کے اعمال اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. وہ اعمال اس لیے ہے کہ ہم وہاں جا کر وہاں سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام احرام باندھے, باندھتے ہی لبیک پڑا, بے ہوش ہو کے گر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے نواسے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے احرام باندھا اور لبیک پڑے تو ان کے چہرے پہ جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ جواب نہ جائے کہ لبیک تمہارا قبول نہیں. ایک محدث فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا, ایک آدمی جس کے ہاتھ اور جس کے پیر کٹے ہوئے تھے لیکن اس کے چہرے پہ ایک نور دیکھ رہا تھا, وہ طواف کر رہا تھا. میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہنے لگے میں سیریا شام سے آیا ہوں. اچھا شام سے کیسے آئے؟ انہوں نے کیسے آئے کیا مطلب؟ اللہ نے مجھے دو گھٹنے دیے ہیں, ان دو گھٹنوں کے سہارے آیا. گھٹنوں کے سہارے تم سیریا سے یہاں تک کتنے سال لگے؟ کہنے لگے 3 سال پیدل چل کے میں یہاں تک آیا. 3 سال میں تم یہاں؟ کہنے لگے 3 سال کی تم بات کر رہے ہو, زندگی بھی اگر میری گزر جاتی اللہ کے گھر تک پہنچنے کے لیے میں یہاں آتا. ہم پرانے زمانے کی قربانیوں کو اور وہاں کے مجاہدوں کو ہم سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اللہ نے ہمیں سفر کو اور ہر طرح کی سہولت کو آسان کر دیا. ہاں سفر آسان سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں کچھ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے بس. ان صفات اور ان خوبیوں کو اگر ہم حج سے پہلے اگر اپنے اندر لائیں, اللہ تبارک و تعالی ہمارے حج میں حج مبرور عطا فرمائیں گے. اسی لیے سب سے پہلی چیز اخلاص ہے, اور اخلاص اللہ کے لیے کرنا, اور دوسری چیز نیت ہے. نیت بار بار, نیت دل کا عمل ہے. نیت کہاں کا عمل؟ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں. قلب کے معنی ہے بدلنا. بار بار یہاں جو چیز رہتی ہے وہ بدلتی ہے. اسی لیے یہاں بار بار کیا ہے, احرام پہنتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے, مطاف میں داخل ہوتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے, سعی کرتے ہوئے, مزدلفہ, منا, عرفات, ہر جگہ ہم سوچتے رہنا میں کیوں آیا ہوں, میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں, کیا وہ اثر میری زندگی میں آ رہا یا نہیں آ رہا. ہر حاجی یہ نیت کرے کہ میں اپنی زندگی کے بدلنے کے لیے جا رہا ہوں. طواف کرتے ہوئے ہر چکر میں پہلے ایمانیات کو سوچیں, میرے ایمان میں کہاں کہاں کمزوری ہے. عبادت میں سوچے کہ اے اللہ میری عبادت میں کہاں کہاں کمزوری ہے. اللہ مجھے ہدایت کے مرکز کو بلایا ہے. ہدایت کے معنی کیا ہے؟ میری زندگی کے جس شعبے میں جہاں کمزوری ہے اس کو دور کروں, اسی کو کہتے ہیں ہدایت. اور ہر آدمی ہر ایک جانتا ہے, بعض مرتبہ آدمی کہتے ہیں نا اتنی دعائیں کرنا کیا, طواف میں کیا دعا کریں, سعی میں کیا کریں دعا کریں, اچھا رمی کرنے کے بعد کیا کریں دعا کریں, اور عرفہ میں کیا کریں دعا کریں, اتنی دعائیں کیا کرنا. ترتیب بنا لیں. ایمانیات کی لائن ہے میری, عبادات کی لائن ہے, معاملات میں میری معاشرت, میری گھریلو زندگی, میری کاروباری زندگی, میرے اخلاقیات, اس میں میں کہاں کہاں ایک ایک چیز کو لے کر اے اللہ یہاں میری زندگی ہدایت سے ہٹی ہوئی ہے اور تو مجھے ہدایت کے گھر بلایا ہے, یہاں سے محروم کہیں پھر نہیں ملے, یہاں مجھے عطا فرمائے اللہ, یہ بار بار یہ استحضار کے ساتھ اگر ہم سوچتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری طلب اور ہمارے ڈھونڈنے پر اللہ تعالی ہمیں وہ چیز عطا فرمائیں گے اور پھر اس کے ساتھ برکتیں بھی اللہ ہمیں دیں گے. اور جس کی زندگی میں برکتیں آ جائیں دوستو, ہم برکتوں کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی زندگی میں, 23 سال کے عرصے میں, 23 سال, 40 سال میں نبوت ملی اور پھر 63 سال میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے. 23 سال میں مختصر عرصے میں وہ کام آپ نے کیا ہے اس کا نام برکت ہے, وہ اس کا نام برکت ہے. مختصر وقت میں, مختصر عرصے میں, مختصر مال میں ہماری ضرورت, ہماری چیزیں پوری ہو جانا, اس کا نام ہے برکت. زندگی میں سکون کا آ جانا, عافیت کا آ جانا, محبت کا آ جانا, اس کا نام ہے برکت. تو ہم یہ سوچیں, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں برکتوں کو لینے, ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں ہدایت کو لینے, ہماری نیت پر اللہ فیصلے کریں گے. تو احرام باندھنے کے بعد ہم اپنی کیفیتوں کو پاک صاف رکھنا دوستو. اچھا ایک میں بات عرض کروں, احرام باندھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا. یہاں اگر کسی سے کچھ معاملہ ہے بالکل صاف کر دیں, معاف کر دیں. اللہ کے لیے اللہ کے در پہ ہم جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اللہ کو لینے کے لیے, اللہ کو پانے کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ اتنی آسان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ چھوٹا بننا ہے, اور ہر ایک چھوٹا بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور شرط ہوتی تو ہم میں سے شاید کوئی ہر ایک لے سکے. اللہ کو لینا کیا ہے؟ چھوٹا بن جانا, بس بندہ بننا. بندہ جو بنے گا نا معاف کر دے گا, درگزر کر دے گا. احرام باندھتے ہوئے, طواف کرتے ہوئے اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں اگر کسی کے بارے میں کینہ ہے, یہ سوچے وہ زندگی بھر کینہ رہے گا. دل میں بغض ہے وہ زندگی بھر وہ بغض رہے گا. اسی لیے جو بولتے ہیں نا یہ حج جو ہے یعنی عجیب, ایک عجیب عمل ہے. صرف اس کے ظاہری اعمال اصل نہیں ہے, بل یہ اللہ کے گھر بلا کر یہ ہمارے دل پہ اس کی ایک پرچھائی پڑتی ہے, ایک مہر لگتی ہے اس پر. اسی لیے حاجی دیکھیں یا تو بنے گا وہ اللہ کا سب سے زیادہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بنتا جلن. اگر اللہ حفاظت فرمائے یہ عمل اگر ہم صحیح طریقے سے اگر نہ ہو, ڈرنے کی ہی اتنی بات ہے, اتنا ہی سخت آدمی ہو جائے گا. ہاں اتنا ہی سخت. اسی لیے دل کی کیفیت صاف ہو احرام باندھتے ہوئے, کسی سب کو معاف کر دینا, کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی چیز نہیں رکھنا احرام. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر میری زندگی پہ پڑ رہا ہے. احرام باندھتے ہوئے, احرام باندھتے ہوئے اپنی آخرت, اپنی موت کو یاد کرنا. نیت کریں 2 رکعت نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہ ایک ربانی ترانہ ہے نا, سب سے بہترین حاجی کا ذکر ہے لبیک اللہم لبیک. اس کو پڑھتے ہوئے ہم سفر کریں. میں نے جیسا عرض کیا کہ فلائٹ میں, ایئرپورٹ میں, بس کے سفر میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سیکھنی ہے زبان کی حفاظت ہے. برداشت ہم کریں, نہیں بولنا ہے بس ایک چیز. اور ایک بات میں عرض کروں, غصہ ضرور آئے گا, ایسے وقت آئے گا کہ غصہ ہمیں آئے گا. غصے کے موقع پر غصہ نافذ نہیں کرنا, غصے کے موقع پر کوئی جملہ زبان سے نہیں نکالنا, یہ سیکھنا ہے. ایسے حالات آئیں گے جس میں ہمیں ضرور غصہ آئے گا, یہ بات طے ہے. 5 منٹ کا کام 1 گھنٹہ لگے گا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا, اتنا آسان کام. لیکن ہم 5 منٹ کا کام ہے, پاسپورٹس ادھر سے ادھر منتقل کرنا ہے, سواری سامنے کھڑی ہے, بس نکلنا ہے. 10 منٹ کا کام ہے, لیکن کتنا ہوگا؟ 1 گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹے لگیں گے. انیسسری گھنٹوں ہمارے ایئرپورٹ میں لگیں گے, لیکن اس موقع پر غصہ بالکل نہیں. حج کی خوبی اگر ہمیں لینی ہے, حج میں نورانیت اگر ہمیں لینا ہے, ہاں تو بس ہمیں یہ طے کرنا ہے اس سفر میں بس نہیں بولنا. اور خاص طور پہ حج کے اور مدینے کے سفر میں ایک واقعہ میں عرض کروں, مکے میں مدینے میں جب تک ہمارا قیام ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی ساتھی ہیں, ہر حاجی دوسرے حاجی کو اللہ کا مہمان سمجھے، ہر حاجی دوسرے حاجی کو اللہ کا مہمان سمجھے. میزبان کون ہے؟ کس کے گھر جا رہے ہیں ہم؟ اللہ کے گھر جا رہے ہیں، میزبان اللہ ہے. تو یہ کون ہے؟ ضیوف الرحمن، اللہ کے مہمان. مدینہ اگر سفر کریں تو کس کے مہمان ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان. تو ہر حاجی، مرد ہو کہ عورت، بوڑھا ہو کہ جوان، وہ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. دوسری چیز، وہاں کے جو مقیم ہیں، کون؟ مکے والے، مدینے والے. جار اللہ، مکے والوں کو کہتے ہیں اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں. اور مدینے والے، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی فضل ان کے بارے میں سنائی ہے کہ بس مدینے والوں کو برا نہ کہنا، وہاں کے قیام میں مشقتوں کو برداشت کر لینا. ایک چیز واقعہ میں عرض کروں، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک شاہی پہلوان تھے. جنید بغدادی جو ہے نا، شاہی پہلوان، کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا تھا، ایسے زبردست پہلوان. اس علاقے کے اندر ایک سادات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک آدمی، انہیں جو ہے ان کے گھر فاقے آئے، اور بالکل فاقوں میں ان کی زندگی، ان کے گھر والوں کی زندگی کمزور پڑ گئی. وہ سیدھے کے سیدھے اعلان کر دیے کہ میں جنید سے کشتی کروں گا. سارے لوگ ہنسنے لگے، یہ نحیف کمزور آدمی جنید سے مقابلہ کرے؟ اور جنید شاہی یعنی بادشاہ کے پہلوان تھے. بادشاہ نے ان کو بلایا، کہا تم مقابلہ تو کراؤ، پھر دیکھنا ہمارا مقابلہ کیسے ہوگا. پریشان کیا، لیکن ان کا چیلنج ایسا تھا کہ جنید بغدادی نے کہا ٹھیک ہے، مقابلہ کریں. مقابلہ شروع ہونے سے پہلے دونوں پہلوان آپس میں ملے. یہ آدمی جو بالکل کئی دن سے کھایا ہوا نہیں تھا، کمزور، اس نے کان میں کہہ دیا، جنید تم شاہی پہلوان ہو، بڑے عزت دار ہو، پیسہ بہت کچھ ہے، میں سادات گھرانے کا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہوں، میرے گھر فاقہ ہے، آج تم اگر ہار جاؤ نا میرے گھر کی بھوک مٹ جائے گی، مجھے کچھ انعام ملے گا، وہ انعام لے کے چلا جاؤں گا. بس یہ سننا تھا، جنید بغدادی سے جب مقابلہ ہوا وہیں پر وہ انہوں نے ہار مان لی، اور وہ آدمی جو کمزور تھا وہ ان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا. سارے لوگ پریشان کہ ایک کمزور آدمی جنید بغدادی پہ کیسے، لیکن صرف حضرت جنید بغدادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عزت نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا. تو ہم یہ سوچیں، ہمارے سفر میں کسی حاجی سے پیر لگ گیا، کچھ ہمیں تکلیف پہنچ گئی، یا متا طواف کرتے ہوئے کسی کا پیر لگ گیا، کسی نے کچھ ہمیں کہہ دیا، مدینے کے قیام میں کہیں کچھ کسی نے ہم سے زیادتی کر دی، ایک چیز یہ سوچیں میں اللہ کے لیے چھوٹا بن جاؤں، ہار مان لوں، اسی ہار کے ماننے پر اسی رات خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاج رکھ لی، اللہ تمہیں ولایت کے اونچے مقام پہ پہنچائے گا. اور جنید بغدادی ایسے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ ہم نام سنتے ہیں کہتے ہیں یہ تو جنید وقت ہے. بولتے نا کسی نیک آدمی کو نیکی میں تشبیہ دینی ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ تو جنید وقت کا جنید ہے. یہ کہاں کیسے پہنچے، کیسے پہنچے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ادب کے، کہ بھئی اللہ، یہ ہم سب سے پہلے میں بات، ہم اپنے بس کے ساتھیوں کا اکرام کریں، ہم اپنے کمرے میں جو رہنے والے ساتھی ان کا اکرام کریں، اور اکرام سب سے پہلے یہ اللہ کے گھر کا مہمان ہے بھائی. اور اکرام کہتے ہیں اس کی تکلیف کو برداشت کر لینا اور میری طرف سے اسے آرام پہنچنا. اور یہ بات ہوگی، لاکھوں کا مجمع ہوگا طواف میں، کھانے میں، اور منا، مزدلفہ، ہر جگہ کے قیام اور باتھ روم کے استعمال میں یہ چیزیں ہوں گی، ایئرپورٹ میں ہوں گی، لیکن برداشت. میں بات بتاؤں، میں نے خود دیکھا، کیا ایک صاحب جو ہے نا باتھ روم میں احرام باندھ رہے تھے. سب سے پہلے تو باتھ روم میں احرام باندھنا ہی نہیں چاہیے، وجہ اس کی ہے کہ نیچے گندگی پڑی رہتی ہے نیچے، اور ہمیں جو ہے نا زندگی میں ایک دو باری موقع ملتا ہے احرام باندھنے کا، پینٹ پہننے کی، شرٹ پہننے کی، یہ ساری چیزوں کے استعمال کی ہمیں عادت ہوتی ہے، احرام باندھنے کی عادت نہیں ہوتی. جب باندھتے ہیں تو کوئی کونا گرتا ہے، کوئی کونا اٹھاتے ہیں تو کوئی اور گرتا ہے، اور نجاست میں لگ گیا. تو صاف جگہ باندھنا، تو ایک صاحب اندر احرام باندھ رہے ہیں، کسی نے کہا دروازے کو دستک دی، بھائی جلدی آؤ کیا کر رہے ہو؟ اب وہ اندر سے غصے میں ارے ٹہرو کیا کر رہے ہو تم کیا کر؟ اب وہاں سے وہ اندر احرام باندھ رہا ہے اور لڑتے ہوئے غصے میں احرام باندھ رہا ہے. مزدلفہ کا قیام، عرفات کا قیام اور پھر کنکری، یہ سارے جو اعمال ہیں نا، یہ عمل جو ہے نا پورے کھلے ہوئے ہیں. اس موقع پر اندر کی کیفیت کو حفاظت کرتے ہوئے کرنا، اس سے اللہ حج جو ہے نا مبرور عطا فرماتے. دوستو جب ہم پہنچے اپنے قیام گاہ لبیک پڑھتے ہوئے، تو ہمارے مکے کا جو قیام ہے یہ نیت کریں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی اور ہم ہر ایک کی تکلیف کو برداشت کر لیں گے. کیوں کریں گے؟ یہ اللہ کا مہمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، ہاں ضیوف الرحمان ہے. پھر دیکھیں اصل میں کیا ہے معلوم، ان کیفیت کے ساتھ حج کرنے پر واپسی پہ اس کے اثرات ہمیں پڑیں گے دوستو. اللہ تبارک و تعالی واپسی پر پھر انشاءاللہ ہمارا طواف شروع ہوگا. طواف میں ادب مسائل تو میں نے عرض کر دیے، طواف میں آداب کا جو خیال کرنا ہے سب سے پہلے اطمینان کے ساتھ. ایک میں پریکٹیکلی بات عرض کروں، طواف شروع کرنے سے پہلے ایک دو منٹ اطمینان سے پورے طواف کو سوچ لے. اچانک جاتی شروع نہیں کر دینا ہے نا، بعد میں افسوس ہوگا، او میں استلان چھوڑ دیا، ارے میں استبا چھوڑ دیا، ارے میں جو ہے نا وہ رمل چھوڑ دیا. اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے دعا، دعا کرنے کے بعد بیٹھ جائیں دو سیکنڈ دو منٹ، طواف کرنا ہے مجھے، ذرا سا ذہن میں اس کو مستحضر کریں، کیا کیا کرنی ہے مجھے، نیت کرنا ہے، استبا کرنا ہے اور استلام کرنا ہے اور پھر رمل کرنا ہے تین چکروں میں، پھر اس کے بعد چار چکروں میں نارمل، اس طرح مجھے کرنا ہے. اچھا یہی کریں گے، ہاں اب ہم شروع کریں. کیونکہ بعض مرتبہ جلد بازی میں کوئی عمل چھوٹ گیا اور پھر وہ افسوس کے افسوس رہتا ہے ہمیں، اسی لیے جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ عمل یہ پورا ذہن میں کر لیے، اب اس کے بعد جب طواف شروع کریں، طواف میں نیت کیا کریں، طواف میں میں اس گھر کا طواف نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ کے گھر کا، اللہ کی محبت اور اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہوئے چکر لگا رہا ہوں. یہ ہے اصل طواف میں. نہیں طواف میں کیا سوچنا ہے، میں یہاں جو تجلیات جو اتر رہی ہیں، یہاں جو رحمتیں اور برکتیں جو اتر رہی ہیں، دیکھیں میں قرآن یہاں بھی پڑھ سکتا ہوں، ذکر یہاں بھی کر سکتا ہوں، معافی یہاں بھی مانگ سکتا ہوں، ساری دنیا میں سارے کام جو ہے نا یہاں پہ کر سکتا ہوں، طواف یہاں نہیں کر سکتا میں، طواف وہاں کرنا ہے مجھے. طواف کیوں کرنا ہے؟ دل صاف ہوگا نا، اللہ کے گھر پہ اترنے والی خصوصی تجلیات کو ہمارا دل محسوس کرے گا دوستو. اسی لیے بارہا یہ بات عرض کی جا رہی ہے، اللہ کے لیے اپنے دل کو صاف کرنا، یہیں پر توبہ کرنا. تیاری کر لیے، قرآن پوچھ رہا ہے، تیاری کر لیے، تیاری کر لیے، قرآن ہی پوچھ رہا ہے. تیاری ہو گئی حاجیوں سے، سب سے بڑی تیاری تقوی لے کر آؤ، سب سے بڑی تیاری سورہ بقرہ میں کرے تقوی لے کر آؤ. اور تقوی حاجی، ہم سب حج کی نیت کب کیے بولے، ہم سب حج کے فارمز کب باندھے، ہم سب کانٹیکٹ کب رمضان میں کر دیے، اور اللہ کا نظام دیکھیں، تقوی حاجیوں کا بنانے کے لیے رمضان دے دیا، رمضان میں روزے رکھوا کے تقوی دیا، اور اس کے بعد شوال ذیقعدہ کئی دن گزر گئے. انسان ہیں دوستو، تقوی لینے کے بعد تقوی ٹوٹتا بھی ہے. ایک بڑی اچھی بات میں عرض کروں، تقوی متقی بننا بہت آسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں متقی بننا بہت مشکل ہے، بہت آسان ہے. اس کی مثال ایسے ہے، باوضو رہنا آسان ہے یا نہیں؟ سوال ہے، باوضو رہنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ کیوں آسان ہے؟ وضو کے ساتھ رہیں، وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیں، سمپل. وضو ٹوٹنا نیچرل ہے، وضو کرنا نیکسٹ سٹیپ ہے. متقی رہنا بہت آسان ہے، تقوی کو توڑنے والی چیز گناہ ہے. گناہ ہونا یہ ہماری فطرت میں ہے، گناہ ہو گیا توبہ کر لیں، گناہ ہو گیا توبہ کر لیں. تو گناہ کرنے سے کوئی تقوی سے نکل نہیں جائے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے پھر اور متقی بن جائے گا. ہاں بارہا صبح سے لے کے شام تک جسم گندا ہوتا ہے، ہم پانی سے صاف کرتے کرتے نہیں کرتے. کبھی افسوس ہوا ہمیں، کیا یار یہ گندگی بار بار ہو رہی ہے، اس پر کیوں افسوس ہمیں ہوتا ہے بارہا گناہ ہونے سے؟ اللہ نے پانی دیا ہمارا جسم صاف کرنے، اللہ نے ہمیں گناہوں کو صاف کرنے کے لیے توبہ دیا، اور اللہ نے کہا میں تواب ہوں، توبہ مجھے پسند ہے، بار بار مجھ سے توبہ مانگو، تو مایوس نہیں ہونا ہے، تو تقوی ہمیں بنانا یہاں سے۔ اس میں کیا ہے، اگر کوئی چیز ہو گئی اے اللہ معاف کر دے، اللہ دل میں کسی کے بارے میں کوئی اے اللہ معاف کر دے، صاف دل کے ساتھ میں جب مطاف میں طواف کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا اثر میرے دل پہ پڑے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب تم حجر اسود کا بوسہ دو اپنے دل کو محفوظ کر کے سنبھال کے دو، جس دل کی کیفیت کے ساتھ تم اللہ کے گھر حجر اسود کا بوسہ دو گے یا استلام کرو گے وہ کیفیت تمہاری زندگی پہ پڑے گی۔ یمین اللہ علی الارض، حجر اسود ایک کالا پتھر نہیں ہے، حجر اسود داہنا ہاتھ ہے دنیا میں اللہ کا۔ اگر کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے یا استلام کر رہا ہے گویا وہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے۔ اللہ سے مصافحہ اللہ کی شائع نشان ہے، مصافحہ میں ہاتھ یہ نہیں سوچنا، اللہ کی شائع نشان ہے وہ چیز۔ اب اللہ سے مصافحہ کا مطلب سوچیں کہ ہم کس کیفیت کے ساتھ اللہ سے مصافحہ کریں، معمولی چیز نہیں ہے، استلام کر رہے ہیں، کرتے ہوئے جو نا ادھر ادھر دیکھ کے استلام کیا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، استلام کرتے ہوئے جو ہے نا کوئی کسی کی نہیں، بالکل ایک سوئی کے ساتھ متوجہ ہو کر دھکے، یہ وہ کہتے ہیں نا یہ وہ جگہ ہے دھکے کھا کے کرے، دھکے دے کے نہ کرے، مجھے دھکا کھانا ہے بس، دھکا نہیں دینا ہے، سمجھ رہے نا، دھکا نہیں کھانا ہے، دھکا نہیں دینا ہے، بلکہ دھکا مجھے کھانا ہے بس۔ تو حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے، بوسے کے بجائے استلام کرتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے، خاص طور پہ اپنے دل کی کیفیت، اور اپنے دل کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، اپنے نگاہوں کی بہت حفاظت ضروری ہے۔ خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو خواتین ہوتے نا، انہیں ایک ایسی چادر اوپر سے، ایک ایسی چادر کہ ان کا دوپٹہ نمایاں ہو، سارے اب سارے جو ہے نا اب ہمارے کالے برقعے پہن کے خواتین بیٹھے، اب ہم اب اگر کوئی اپنی بیوی کو ڈھونڈنے کے چکر میں دس عورتوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی تو نہیں، کہیں یہ میری بیوی تو نہیں، کہیں، کیونکہ سب وہاں کالے برقعے والے، اب ایک کو دیکھ رہے، تو اسے کیونکہ دل گندا ہوتا ہے نظروں کے غلط استعمال سے، اور خاص طور پہ طواف کرتے ہوئے مطاف، اور مطاف میں جب بیٹھے دوستو یہ سب سے بڑی محرومی ہے، اللہ کے گھر بیٹھ کر کسی اور طرف ہماری نگاہ ہو، اللہ کے گھر بیٹھے بیت اللہ کو دیکھنے کے بجائے مکہ ٹاور دیکھتے رہے، بیت اللہ کو دیکھنے کے بجائے وہاں کے جو ہے نا، وہاں کی جو ہے نا قالین، وہاں کی جو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھے، یہ سب جو ہے نا دل جب نہیں بنتا تو پھر دل نہیں لگتا، دل جب نہیں بنتا تو دل نہیں لگتا، اور جب دل نہیں لگتا تو پھر آدمی کو وہاں کا قیام حج کے بمانے کے بعد ایک بوجھ لگتا ہے۔ اور ایسے بہت سے حاجی دیکھے ہیں جو صحن میں بیٹھ جائیں گے اور پوری دنیا کی باتیں کرتے ہوئے لیکن حرم کے اندر آ کے طواف نہیں کریں گے اور وہاں بیٹھ کر ساری دنیا کی باتیں کریں گے، ہم نہیں، اپنے آپ کی حفاظت۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا حج کے، حج بیت اللہ امن کا دروازہ، امن کا گھر ہے، جس علاقے کے حاجی جتنا وہاں جا کر ادب کریں گے صرف وہ اپنے لیے نہیں اپنے علاقے کا بھی امن لے کر آئیں گے، اپنے علاقے کا امن لائیں گے جس علاقے کے حاجی جا کر وہاں جتنا ادب کریں گے۔ اسی لیے حرم میں جا کر بالکل نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، عبادت کرنا، اور بیٹھے خاموش اللہ کے گھر کو دیکھتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، یہ ہمارا عمل بنے۔ ٹائم ٹیبل طے کر لیں اپنے سونے کا، اپنے کھانے پینے کا، اپنے طواف کا، اور اپنے معمولات ہاں طرح گپ شپ کریں، بھئی گپ شپ کے لیے بہت ٹائم ہے، واپس جا کے کر لیں گے، یہاں ہمیں یہ کام کرنے، یہاں جو قربانی دے کر آئے ہیں اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے علاقے کو چھوڑ کر جو آئے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈسکشن پہ لگے، ہم یہاں آئے ہیں اللہ کے گھر، اللہ رب العزت کی خصوصی تجلیات کو اپنے دل میں، دل کا مرکز بنانے کے لیے۔ اسی لیے دوستو وہ دل، جو دل صاف ہوگا، پاک صاف ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کے انوارات اور اس کی تجلیات اس گھر میں منتقل کریں گے۔ الحمدللہ طواف ہو گیا، دو رکعت واجب طواف، اف سعی، اللہ کی مہربانی دیکھیں، ایک راؤنڈ کو ایک چکر، لیکن سعی میں ایک طرف کو ایک چکر کا، ایسا نہیں کہ صفا سے شروع کر کے دوبارہ صفا پہ آؤ تو ایک چکر ہوگا، ایسا ہے نہیں نا، صفا سے مروا، پھر مروا سے صفا، دو، تو صفا اور مروا یہ سعی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پالتے ہیں، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو اس سوچ کر وہ عمل کرنا ہے. یہی وہ جگہ جہاں حضرت ہاجرہ دوڑ لگائی، یہی وہ جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ایڑیوں سے جو ہے نا خشک زمین کو رگڑ رہے تھے اور اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے چھوڑ کر آئے تھے. اس کو سوچنا، مکے کے قیام میں حضرت بلال، حضرت یاسر، عورتیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قربانیوں کو یاد کرنا. یہ قربانیوں کو یاد کریں گے نا، وہ اندر وہ انوارات محسوس کریں گے، ورنہ دوستو ماحول ایسا ہے وہ قربانیاں ہمیں یاد نہیں آئیں گی، وہ چیزیں یاد نہیں آئیں گی. ہر طرف جو ہے ماحول اس ان قربانیوں کو بھلانے کا ہے، آرام کا، سہولت کا، راحتوں کا، یہ ماحول ہے. اس ماحول کے اندر نہیں، ہمیں تو آج سے 1400 سال پہلے والا مکہ سوچنا. وہ سخت زمین، پتھریلی زمین، جس زمین پر حضرت بلال کو لٹایا گیا، ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی گئی اور ان سے کہا کہ چھوڑو اپنے خدا کو، کہتے زبان سے اللہ ایک ہے، اس کو مطاف میں بیٹھ کر، اسی مطاف میں بیٹھ کر سوچے. یہی وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی سجدے میں چلے گئے اور ابو جہل نے لا کے ان کی پیٹھ پہ گندگی رکھ دی. یہی وہ جگہ جہاں نعوذ باللہ ابو جہل نے آپ کو زخمی کیا. انہی کی قربانیوں سے آج میں راحت اور آرام سے سجدہ کر رہا ہوں. یہی وہ جگہ ہے نا جہاں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کر سب سے پہلے کلمہ پڑا تھا اور ان کے پڑھنے پر مکے والوں نے انہیں پٹائی کی تھی. آج میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ رہا ہوں ان کی قربانیوں کی برکت سے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کو ایک ہونے کو کہے تھے، اتنے بڑے سردار، مال والے، عزت دار آدمی، لیکن سب کے سب ان پہ حملے کے لیے آ گئے اور انہیں مارا اتنا کہ جان کے قریب آ گئے تھے. یہ قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے مکے کے قیام کو ہمیں بابرکت بنانا. اسی لیے جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مطاف میں ہو، وہ جو مسجد حرام کے اندر مطاف، خاص طور پہ عصر سے لے کر عشاء تک، عصر سے لے کر عشاء تک بیٹھ جائیں، نیت کریں ایک کلام پاک میں وہاں ختم کرو، پڑھتے ہوئے دیکھیں اللہ اکبر. یہی وہ زمین ہے جہاں یہ آیتیں اتری تھیں، یہی وہ زمین ہے جہاں یہ آیتیں اتری تھیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں یہاں پڑھوں. اسی طرح ہمارا مکے کا قیام، اور جب انشاءاللہ 8 تاریخ ذی الحج کی آئے تو انشاءاللہ حج کا ارادہ کرنا. حج کے سفر میں دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، احرام باندھتے ہوئے پھر دوبارہ اپنے دل کی وہی کیفیت اور اپنے دل کا جائزہ لینا، میری دل کی کیفیت اب میرے زندگی پہ اثر ڈالے گی. یہ احرام میں جو میں 3 دن جو باندھوں گا، 8, 9, 10، یہ 3 دن مجھے طے کرنا ہے، مجھے اپنی زبان، اپنے خیالات اور اپنے آنکھوں کی پوری حفاظت کرتے ہوئے مجھے 3 دن گزارنا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے منا میں ہمیں بلایا. منا میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اپنا وقت لگانا، اللہ کا ذکر کرنا، دعاؤں میں اپنے وقت کو لگانا. سب سے زیادہ نیکیوں کے نور کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے لا یعنی باتیں کرنا، جس کا کوئی تعلق دنیا سے بھی نہیں نہ دین سے بھی ہے. اور یہ حج کی سب سے بری جہالت ہے لا یعنی. جب زیادہ ہونے لگی اللہ نے قرآن اتارا، یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کو زیادہ یاد کرو. فذکر اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یہاں بیٹھ کے میں، ہمارا خاندان، ہمارے بھائی، ہمارا ہم ایسے ہیں، ہمارا خاندان ایسا ہے، یہ اس طرح جو ہے ڈسکشن ہوا کرتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، یہاں آ کر بھی تم اپنے آپ کو نہیں چھوڑے، یہاں آ کر بھی یعنی احرام نکال دیے تو اپنے آپ کو نکال دیے، اب ہم اللہ کے بندے ہیں، سائل، محتاج، اور ہدایت کے طلبگار بن کے آئے ہیں؟ نہیں. اسی لیے میں مینا کے قیام میں اپنے آپ کو عمل میں لگاؤں. کوئی بات کرے اسی کو کہہ دیں بڑی محبت کے ساتھ بھائی کہ اپنے آپ کو عمل بھائی دعا میں لگاؤ. دعا کے وقت ہے کوئی کہہ دے نا یہ گھڑی دعا کی قبولیت کا ہے پکی بات, تو ہم کیسے اپنے آپ کو لگا دیں گے؟ ختم قرآن کے موقع پر شب قدر میں ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک احتمال ہے ہو سکتا ہے شب قدر, ایک اور ایک یقینی چیز ہے ختم قرآن. ہاں لیکن اس سے زیادہ مستند بات پکی بات یہ حج کے جو پانچ دن کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ دعا کی قبولیت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف فنا وقت جیسے ہی آٹھویں تاریخ کا سورج جیسے ہی اس کا زوال ختم ہوا شروع ہو گیا بارہویں تاریخ کے غروب تک ایک ایک سیکنڈ دعا کی قبولیت کا ہے. اگر ہم سے کوئی کہہ دے اور ہم اس موقع پر اللہ ہمیں بادشاہ کے دربار میں جانے کی اگر کسی کو جو ہے نا اگر توفیق ملے اور وہاں جا کے ادھر ادھر دیکھتا رہے, محرومی ہے. اسی لیے حج یا تو نوازنے کے لیے, اسی لیے منا کی آٹھویں تاریخ میں اپنے آپ کو اور عرفات میں. علماء فرماتے ہیں عرفات کا جو دن ہے عرفہ کا میدان عرفہ قیام میں وہاں ہمیں اللہ سے خوب استغفار اور اللہ سے معافی مانگ, اور وہ دن ایسا ہے جو ہمیں آخرت کو یاد دلاتا ہے وہاں کی جو وہاں کا جمع ہونا وہاں کی افراتفری وہاں کی جو ہے آج ہمیں موقع ہے توبہ کا استغفار کا, لیکن آخرت اسی میدان میں قائم ہوگی. عالم اروا میں جو عہد لیا گیا تھا بعض علم مفسرین فرماتے وہی میدان تھا, لیکن آخرت وہیں سے شروع ہوگی یہ پکی بات. آج اللہ ہمیں یہاں جمع کیے ہیں, ہم ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے خیموں میں قرآن ذکر تلاوت میں لگیں پھر دعاؤں میں لگیں. اللہ توفیق دے اسی وقت سے کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں, یا کم از کم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل جائیں اور نکل کر ہم کھڑے ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص, 100 مرتبہ چوتھا کلمہ, 100 مرتبہ درود شریف, 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے اب دل کھول کر اطمینان کے ساتھ دعا مانگیں جی لگا کر. من دقا باب الکریم ان فتح, حدیث میں آتا ہے نا کریم کا دروازہ جو کھٹکھٹاتا ہے ضرور کھولا جاتا ہے. ایسی مغفرت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دن شک کرے وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے. تو ہم اس دن اپنے آپ کو خوب مانگیں, وہ دن ہمارا غفلت میں نہ گزرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا نا, اور آپ جو حج کیے تھے وہ 9ویں جو ذوالحج تھی اس کے 3 نام ہیں, حجۃ الاسلام, حجۃ الوداع اور حجۃ البلاغ. آپ کے حج کو 3 نام دیتے, حجۃ الاسلام. کیوں؟ 9ویں تاریخ کو اللہ نے یہ آیت اتاری الیوم اکملت لکم دینکم, آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. تو اسلام مکمل ہوا یہ خوشخبری دی گئی, تو اس لیے اس حج کو اس دن کو حجۃ الاسلام اللہ کا شکر ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ کامل مکمل اسلام مجھے دیا. حجۃ البلاغ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی میدان میں صحابہ اکرام سے پوچھے دیکھو جو امانت اللہ نے مجھے دی کیا میں نے تم تک پہنچائی؟ صحابہ نے کہا پوری کی پوری طرح پہنچائی. پھر اس وقت آپ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے تم دوسروں تک پہنچاؤ. اس کو عربی میں کہتے ہیں بلاغ, بلاغ کے معنی پہنچانا, اس لیے اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں. اور تیسرا حجۃ الوداع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری حج تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حج میں اپنی امت کو رخصت فرمائے اور خود اللہ کی طرف سے اللہ سے جا ملے. اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع, وہاں اللہ سے مانگے اے اللہ اسلام کی محنت کے لیے دین کے لیے مجھے میری نسلوں کو قبول فرما. تو دوستو وہ دن دعا کا ہے, اور دعا میں جو ہے جیسا میں نے عرض کیا نا طواف کی جو ایک بزرگ 7 چکر میں کیسے دعا مانگتے تھے, دعا ہمیشہ کیسے مانگیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف جتنا ہو سکتا اتنا کریں اپنی زبان میں. تعریف کے معنی ہی یہ ہیں, دیکھیں بڑوں کی تعریف سوال ہے, جا کے کسی کی تعریف شروع کر دو کیا مطلب سوال ہے. تو اللہ کی تعریف سب سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر تیسری اپنے قصوروں کا اعتراف، یہ سب اللہ کو پسند ہے، پھر چوتھے نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں، پانچویں نمبر پہ اپنی دین کی دعائیں اپنے دین سے متعلق، چھٹے نمبر پر اپنے دنیا سے متعلق جو دعائیں، یہ دعا کی ترتیب ہے۔ اس اعتبار سے ہم اطمینان کے ساتھ دعا مانگیں، مزدلفہ آئیں، مزدلفہ میں کے قیام میں بھی دعا مانگیں، پھر دسویں تاریخ، گیارہویں تاریخ، بارہویں تاریخ، ان تین دنوں میں مینا کے قیام میں ہم رہتے ہوئے جو حج کی جو دسویں تاریخ کے پانچ اعمال ہیں، پانچ، رمی کرنا، قربانی دینا، بال کٹانا اور طواف اور سعی، اور گیارہ اور بارہ ان دو دنوں میں رمی، اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مینا میں رہے، اور مینا میں کیا کریں، ہر عمل کے آخر میں ہمیں استغفار دیا گیا، نماز پوری پڑھنے کے بعد ہمیں کیا کہا گیا، درود شریف پڑھنے کے بعد استغفار کرو، اللہم انی ظلمت، ہر عمل کے آخر میں ہمیں استغفار دیا، بلکہ زندگی کے آخر میں بھی استغفار ہے، زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہوئے تو اللہ نے اذا جاء نصر اللہ نازل فرمائی، اس میں کیا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اگر کسی کی زندگی کا آخری ایام گزر رہے استغفار زیادہ، تو حج ہو گیا آٹھ نو دس گیارہ، اب دس گیارہ بارہ ہم کیا کریں، ثم افیض من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جب تم ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ اب استغفار کو بڑھاؤ، اب ہم کیا کریں، استغفار اتنا ہم کریں اتنا ہم کریں کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو، اور استغفار گناہ کے کرنے کے بعد کرنا یہ تو ہے ہی، حضرات صحابہ کرام نیک کام کر کے استغفار کرتے تھے، قرآن میں اللہ نے صحابہ کی صفت بیان کی گئی، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، صحابہ رات رات اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے تھے، تہجد پڑھتے اور اس کے بعد استغفار کرتے تھے، ایک استغفار گناہ کے بعد، اے اللہ معاف کر دے مجھے گناہ ہو گیا، ایک استغفار اے اللہ جس طریقے سے یہ کام کرنا چاہیے میں نہیں کر سکا تو مجھے معاف فرما دے، کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ مجھے جو حج کے بارے میں جو باتیں عرض کرنی تھی، بنیادی طور پہ تین باتیں ہی تھیں، سب سے پہلی بات اپنی نیت ہے، اپنی نیت، نیت اپنے زندگی کے بدلنے کی کرنا ہے، اپنے زندگی کے بدلنے کی، حج ہو جائے گا، حج کے ہر ہر رکن کے موقع پر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ ہمیں اپنے گھر بلا رہے ہیں، جس گھر کا نام بیت اللہ، جس کی خصوصیت ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت بولتے ہیں دل اور زندگی کے ڈائریکشن اور رخ کو صحیح ہونے کو، ایک چیز۔ دوسری بات میں نے جو عرض کی ہے، احرام اور طواف اور منا، عرفہ اور ان سب دنوں کے قیام میں ہماری کیفیت دلوں کی پاک صاف ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا زندگی پر اثر پڑتا ہے، بلکہ یوں کہیں مہر لگتی ہے، احرام کے وقت دل کی جو کیفیت وہ زندگی بھر وہی کیفیت، طواف کے وقت جو کیفیت وہ زندگی بھر وہ کیفیت، دل پہ اثر کر گئی، پڑ گیا دل پر، وہ چھاپ پڑ گیا۔ اگر دل کسی کا پاک صاف ہے، محبتوں سے معمور ہے اللہ کی، تو پھر اس کی حج، وہ بولتے ہیں نا حج کے بعد زندگی کا بدلنا یہ حج کی قبولیت کی علامت ہے، وہ کیسے، وہ یہ حج کے دوران یہ کام کرنے کے، حج کو جانے سے پہلے کیا ہے، اپنے معاملات پاک صاف کر لیں، معافی مانگ لیں اور تیاری کر لیں، لیکن حج کے دوران جو کام کرنے کا سب سے اہم کام ہے نا، وہ جو ہے احرام غفلت سے باندھنا نہیں ہے، غفلت سے باندھنا نہیں ہے، ہاں اللہ کو پسند نہیں ہے غفلت سے باندھنا، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ عرفات میں جا کے بے غفلت میں وقت گزارے، ہاں حج ہو جائے گا، حج ہو جائے گا، کوئی نہیں کہتا کہ حج نہیں ہوا، یہ غفلت میں ایسے نہیں کہ ایسے چلے گئے وہاں پہ کہاں بیٹھے، مزدلفہ میں قیام کر لی، ہنستے ہنستے کنکریوں کو پھینک دیا، طواف ایسے ہی کر لیا، ہو گیا، لیکن نہیں، دو چیزوں کا بہت خاص، ادب کا مزاج ہو اور پھر بیدار قلبی ہو، پورے شعور کے ساتھ، بیدارگی کے ساتھ اسی لیے میقات، اسی لیے احرام، یہ سارے اعمال تاکہ حاجی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اب تم اپنا لباس اتار کر احرام جو باندھ رہے ہو تو اب تم تیار ہو جاؤ، میقات پر سے گزرتے ہوئے اور اپنے آپ کو سنبھال لو، کیوں؟ اب تم اس جگہ جا رہے ہیں جس جگہ اللہ کے گھر کی برکتیں اور اس کی تجلیات تمہارے دلوں پہ اثر کریں گی. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اس سفر کا دوسرا رخ ہے وہ ہے مدینہ منورہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ حج کے لیے آئے اور مدینہ نہ آئے میری زیارت کے لیے، اس نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی. ایک بات میں عرض کروں، مدینہ کیوں جائے؟ مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانا ہے، یہ نیت ہے. اس شعور کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ ایک عام قبروں قبرستان ایک عام قبروں پہ قبروں میں سے قبر پر میں جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے. میں مسئلے کی بات پہلے عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ بات ہم اپنے ذہن سے نکال دیں. ایک عام آدمی کا جب انتقال ہوتا ہے، صحابی نے پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس جب واپس لوگ جاتے ہیں تو اس کے پیروں کی آہٹ کو میت سنتا ہے. موت کو ہم کوئی اور چیز سمجھتے ہیں، موت ہم سمجھتے ہیں زندگی کا ختم ہو جانا، نہیں، بلکہ موت نام ہے ایک نئی ہائی، بہت ہی اونچے معیار کی زندگی کے ملنے کا نام موت ہے. موت ختم ہونے فنا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بہت چھوٹی زندگی حیات ہے قبر کی اور برزخ کی حیات کے مقابلے میں. ایک عام انسان اس کی حیات برزخی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے بارے میں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلے یہ ذہن سے نکالیں کہ ہم ایک عام قبروں میں سے قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں. مدینے سے جب سفر شروع ہو، دیکھیں ایک مثال میں عرض کروں، ہمارے کوئی دوست اب مدینے میں، لوگ پہنچ چکے ہیں نا، ہندوستان پاکستان سے سب لوگ پہنچ چکے ہیں، فوراً یہاں سے اگر فون لگاؤں، فوراً ایک ہی سے فون لگے گا نا، اب میرے دوست کو پوچھوں میں، وہ اگر وہاں پہ مسجد نبوی کے قریب ہو، بھائی ذرا میرا درود سن لے دو، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں اس کو میرا درود سننے کے لیے بتائیں؟ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ انسان کا بنایا ہوا آلہ ہے، یہاں درود شروع ہوا وہاں وہ سن رہا ہے. مدینے میں یہاں میں پڑھ رہا ہوں، بغیر کسی تاخیر کے وہ براہ راست اپنے کانوں سے وہ درود شریف سن رہا ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے آلے کا یہ نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کا کیا نظام ہوگا کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کے اگر درود شریف پڑھیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نظام نہیں بنائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ درود شریف پہنچائے؟ نام بنا تصور کرتے ہوئے، تصور یہاں سے دیکھیں، درود شریف مدینہ منورہ کی سفر کی سب سے پہلی چیز نیت. کیا نیت کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں. دوسرا ادب، مدینے کے سفر میں درود شریف پڑھتے رہنا. درود شریف کہاں کہاں پڑھیں، اس کے موقع کیا ہیں؟ نماز میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا ایک موقع، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس موقع پر درود شریف پڑھنا، تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دعا مانگے، دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا. حدیث میں آتا ہے دعا معلق رہتی ہے جب تک درود نہ پڑھے، ہے نا. اور چوتھی چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے سفر میں درود شریف پڑھتے رہے. یہ مواقع ہیں، یہ سب. غصے کے وقت میں درود شریف پڑھنا، یہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہاں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوئے کیسے، اس تصور کے ساتھ، اگر سفر میں اگر پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں، میرا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے ہیں، اس تصور کے ساتھ. مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں، روض اطہر کے پاس اگر ہم درود پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں سنا رہا ہوں۔ سیدھی بات ہے دوستو، میں جو مثال میں عرض کیا نا اس کو ذہن میں رکھیں، میں اپنے دوست کو اگر درود سناؤں تو کیسے سناؤں گا؟ مدینے میں وہ ہے ایک سیکنڈ میں، ہر وقت میں جب درود شریف پڑھوں اس تصور کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا ہوں درود، تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ کس ادب کے ساتھ، کس عظمت کے ساتھ، کیسے اہتمام کے ساتھ، یعنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھتے ہوئے آپ کے احسانات، آپ کی محبت اس کو سوچتے ہوئے بندہ پڑھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جب حاضر ہوں اس کیفیت کے ساتھ میں آپ کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل ہاں، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنی شایع نشان باحیات ہے۔ اور حدیثوں میں اس کی بڑے اس کے دلائل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک موقع آیا مسجد نبوی میں کسی دیوار کو درست کرنے کا، تو دیوار کو درست کرنے کے لیے کیل میخ ٹھوکی جا رہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت عروہ کو فوراً کہلوا بھیجے کہ کیا کر رہے ہو، جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور اتنی اونچی آواز سے میخ ٹھوک رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ضرورت پڑی مسجد نبوی کے دروازے کو لگانے کی، مدینے کے باہر لے جا کر دروازہ بنوایا گیا اور پھر مسجد میں لا کر اس کو ٹھیک۔ تو سب سے پہلے مدینے کا سفر پورے ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ قرآن کہتا ہے احترام، ادب، توقیر، تعظیم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے ہمارا سفر ہو۔ جب اپنے قیام پہ پہنچے تو وہاں پہ اتر کر غسل کر لیں، سفید کپڑے ہوں تو سفید پہن لیں، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا لیں، اور خوشبو لگانے کے بعد پھر اپنے کمرے سے نکل کر صدقہ دیں، صدقہ دینے کے بعد مسجد نبوی میں داخل ہوں، دو رکعت نماز ہم پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، اور بیٹھ کر سب سے پہلے دعا مانگیں۔ حضرت مولانا افتخار صاحب گورکھ پوری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں کتاب میں پڑھا، مسجد نبوی میں جب داخل ہوئے نا، مسجد نبوی سے داخل ہونے کے بعد سے لے کر روض اطہر تک ڈھائی گھنٹہ ان کو لگے، ڈھائی گھنٹہ مسجد میں داخل ہوئے، دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد اتنا روئے کہ اے اللہ میں اس قابل نہیں کہ اللہ تیرے نبی کے در پہ حاضر ہوں، میں نے آپ کو اتنا ستایا، اتنی تکلیف دی، میرے اعمال نامے آپ پر پہنچتے رہے، کتنی، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور میں یہاں آیا ہوں اس لیے کہ مغفرت کی دعا تجھ سے کروں اور شفاعت نبی سے لوں۔ یہ ہمیں ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے، سورہ انعام کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی، جب بھی کوئی میرے بندوں میں گناہ کر کے تمہارے پاس آئے اور وہ مجھ سے معافی مانگے اور تم بھی اس کے لیے معافی چاہو، میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو ہم یہ نیت کریں، اللہ دعا کس سے مانگیں گے؟ ایک بات میں عرض کروں درمیان میں، یہ جو درود شریف ہے نا، درود شریف میں ادب بھی ہے، توحید بھی ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ بعض مرتبہ محبت توحید کو زخمی کر دیتی ہے، محبت اتنی ہوتی ہے کہ توحید کو زخمی، اور بعض مرتبہ توحید اتنی سالڈ بناتے ہیں لوگ، بلا وجہ سالڈ بناتے ہیں کہ ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بیلنس رکھنا چاہیے۔ اس کی سب سے آسان مثال درود شریف ہے، سب سے آسان درود شریف میں توحید دیکھو، مانگ رہے کس سے؟ اے اللہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ جو آدمی اللہ سے کہے اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، کیا وہ آدمی اللہ کے نبی سے مانگ سکتا ہے؟ توحید کتنی مکمل سکھائی گئی درود شریف میں۔ اور دوسرا ادب کیا ہے؟ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی محبت اور ادب درود شریف میں سفارش کر رہے ہیں اور اصل میں اپنے لیے کر رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچنے سے پہلے دو رکعت تحیت المسجد پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد دعا میں خوب اللہ سے معافی مانگیں. ہر پیر ہر جمعرات ہمارے اعمال نامے پہنچا کرتے تھے، ہر پیر ہر جمعرات، آج خود یہ امتی پہنچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور دیکھیں سب سے بڑی بات، ایک بات عرض کروں، میرے گھر کوئی مہمان آئے نا، میں اپنے گھر کسی مہمان کو بلاؤں، دروازہ کھولوں اور دیکھوں کہ اس کے پیر پہ گندگی لگی ہو، بہت بہت ہی گندگی، کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی ہو کہیں گے بھائی ذرا سا پیر دھو لو اندر آنے سے پہلے، اچھے سے بولتے نا، ذرا سا پیر دھو لو. ہم نیت کریں اے اللہ تیرے نبی کے در پر، تیرے گھر پہ آنے کا ہمیں سلیقہ دے دے. دل گندا ہو، اگر ہمارے دل گندا ہو نا، زندگی گندی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا اور اللہ کے گھر پہ جانا، یہ جو ہے دوستو، یہ اس گھر کی جو ہے نا شائع ادب کے خلاف ہے. اسی لیے ہر موقع پر صلاۃ التوبہ، توبہ توبہ توبہ، احرام اس موقع پر نفل، یہ اصل میں توبہ ہے، اصل میں توبہ ہے. مسجد نبوی میں روضہ اطہر کی زیارت سے پہلے دو رکعت، یہ توبہ ہے. توبہ کر کے خوب دھو لینا، توبے کے پانی سے اپنے کو دھو لیا، صاف کر لیا، اور نیت کی اے اللہ میں نیت کرتا ہوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا، آپ کی سیرت کو اپناؤں گا، اور نیت کر کے جتنا ادب عظمت پوری زندگی ہم سیکھے ہیں، اس عظمت اور ادب کے ساتھ سیدھے ہم روضہ اطہر کی طرف جائیں، اور جا کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کریں. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، ایک ادب بتاتے ہیں، بڑی ایک لمبا خط ہے، ایک صاحب حج کے لیے جا رہے تھے تو وہ خط بڑا اچھا ہے، اس میں انہوں نے ایک چیز لکھی یاد آئی، حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ جب تم مدینہ منورہ روضہ اطہر پر جاؤ، تو حضرت نے کہا ہے یہ مت سوچنا کہ عام قبروں میں سے ایک قبر کی ہم جا رہے ہیں، بلکہ اس شعور کے ساتھ جانا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہا ہوں اور آپ کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. شروع میں ہی میں نے بات عرض کی، ہدایت دینے والے اللہ ہے، اور اس کے ہر چیز کو اللہ نے سبب سے جوڑا. ہدایت کے اسباب دو ہیں، ایک خانہ کعبۃ اللہ جو ہدایت کا مرکز ہے، اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، ہدایتوں کا مرکز ہے. ہاں، رحمتوں اور برکتوں اور ہدایت کا مرکز ہے خانہ کعبۃ اللہ. آپ کو پتا ہے مدینے میں ایک مرتبہ، مدینے میں جو ہے نا بارش نہیں آئی، بہت زبردست تحت تھا، تو روضہ اطہر کی چھت کو ہٹا دیا، کھول دیا روضہ اطہر کی چھت کو، اور پھر اسی وقت ہی آسمان سے بارش برسی. رحمتوں کو کھینچنے کا جو مرکز ہے جہاں بیت اللہ، اللہ کی رحمت اور برکتوں کو کھینچنے کا ایک مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے. اس قلب اطہر سے اپنے رابطے کو جوڑنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، یہ مدینے میں سفر میں نیت ہو، سمجھ رہے بھائی؟ مدینے کے سفر میں یہ نیت، میرا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے جڑے کسی بھی درجے میں، تاکہ جو رحمتیں جو برکتیں وہاں اتر رہی ہیں اس کا کچھ حصہ میرے اندر آئے. حضرت شیخ الاسلام فرماتے جب تم جاؤ قدم مبارک کے پاس بیٹھ جانا اور اس فکر اس توجہ کے ساتھ بیٹھنا، اے اللہ جو رحمتیں برکتیں اس قلب اطہر پہ آج بھی اتر رہی ہیں اس کا کچھ حصہ میرے دل پہ اتار دے، اس کا کچھ حصہ میرے دل پہ اتار. اور یہی وجہ ہے اس زمانے میں تو روضہ اطہر کی چھت ہٹا دی تھی، لیکن آج اتنی پختہ مسجد اور گنبد بننے کے باوجود اس گنبد خضرا پہ بھی ایک کھڑکی ہے جس کھڑکی کو کھلا رکھ دیا گیا. وہ کھڑکی کھلی ہونے کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اور آپ کے ذریعے سے پوری دنیا میں تقسیم ہو. یہ بات ہر حاجی ذہن میں رکھے، میں دو جگہ جا رہا ہوں، ایک بیت اللہ، ایک روضہ اطہر، اور دنیا میں ہدایت تقسیم ہونے کی دو ہی جگہ ہیں، ایک بیت اللہ ہے اور ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر. میں جتنا دل صاف کر کے جاؤں گا اتنا ہی آپ کے قلب مبارک کے اثرات میرے دل پہ پڑیں گے. تو پورے ادب کے ساتھ سلام کیا پیش کریں؟ مختصر الفاظ ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی السلام علیک، التحیات میں پڑھ دینا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوچ کے پڑھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. یہ سوچ کر پڑھنا یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ سوچ کر السلام علیک ایہا النبی، اور وہاں سے جواب آتا ہے یہ السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنا. اور پڑھنے کے بعد آگے بڑھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پیش کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ وقت ہو مدینے میں، ہمارا وقت مسجد نبوی میں گزرے. اور جب بھی مسجد آئیں روضہ اطہر پر سلام پڑھتے ہوئے ہم ضرور جائیں. بے ادبی ہے مسجد میں آئیں اور روضہ اطہر پہ نہ جائیں. جب بھی آئیں روضہ اطہر پہ ضرور سلام پڑھیں، اور روضہ اطہر کے پاس سے گزریں سلام پڑھتے ہوئے جائیں. مسجد نبوی وہاں وہ اب مسجد کی الگ فضیلت، دو چیزیں الگ الگ ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ جائیں تو مسجد نبوی کی نیت کریں. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، مسجد نبوی کی نیت تو ہے ہی، حدیث میں آتا ہے تین مسجدوں کی نیت کرنا، لیکن جب مدینہ جائیں روضہ اطہر کی نیت کریں. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں زیارت کی. یہ مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث اس حدیث کو اپنی سند میں، اپنی کتاب میں لکھے. کیا وجہ ہے علماء؟ اب اس حدیث پہ میں بات کروں نا، میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نبی کی وراثت تقسیم ہوتی ہے زندے کی وراثت تقسیم ہوتی ہے یا مردے کی؟ سوال ہے کس کی وراثت تقسیم ہوگی؟ جو آدمی مرے گا اس کی وراثت. کیا وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی؟ اس کی ایک وجہ علماء نے لکھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح دنیا سے انتقال نہیں کر گئے. کسی کا انتقال ہوا، عورت اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی یا نہیں کر سکتی؟ کیا ام المومنین سے نکاح کر سکتے ہیں عدت کے بعد؟ کیا وجہ ہے؟ اب اس پہ جو ہے نا بہت محدثین نے اتنی وضاحت کی ہے. ہم مدینے میں ایک مرتبہ جو ہے نا زبردست قسم کی آگ لگی، ایسی آگ کہ تین دن تک مسجد نبوی میں نماز بھی نہیں ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ کا. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر دیکھنی ہے سعید ابن مسیب کی نماز دیکھو. ایسی نماز پڑھتے تھے سعید ابن مسیب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں اس موقع پر میں مسجد نبوی کے اندر تھا، تین دن تک مسجد نبوی لاکھ کوئی نماز نہیں، کیونکہ اطراف آگ لگ گئی تھی، بجانے کے چکر میں تھے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا اس کے بعد، تین دن تم اندر تھے؟ تین دن؟ کہنے لگے میں طے کر لیا تھا کچھ بھی ہو جائے میں روضہ اطہر چھوڑ کے نہیں ہٹوں گا. اور بڑی عجیب ایک بات بتائی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں تین دن میں مسجد نبوی میں تھا، اور تین دن تک جب نماز کا وقت آتا روضہ اطہر کے اندر سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی مجھے. یہ سعید ابن مسیب عام آدمی نہیں ہے، تابعی ہیں، بہت عبداللہ ابن عباس کے بڑے زبردست شاگردوں میں سے. تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بارہا ہم اس کو ذہن میں بٹھائیں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جائیں تو ایسے سلام پیش کریں جیسے آپ میرا سلام سن رہے ہیں. ارے بھائی، جب ہم اپنے رشتہ داروں کے مقبروں پہ جاتے نا، حدیث میں آتا ہے جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی، کوئی شوہر اپنی بیوی اپنے شوہر کی قبر پہ جائے، اور جا کر جب کوئی پڑھتا ہے تو جب وہ پڑھتے ہیں نا، اس کا ثواب جب پہنچتا ہے تو اللہ تبارک، وہ جو میت جو ہوتی ہے نا، وہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ احسان کا بدلہ احسان تو نے رکھ دیا، احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ میرے بیٹے نے، میرے باپ نے، میرے شوہر نے، فنا فنا نے پڑھ کے مجھ پہ احسان کیا، میں اس کا احسان چکانا چاہتا ہوں، میں اس کا احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور تم دے سکتے ہو، اس نے تمہیں بڑھ کے بخشا ہے، اس کا احسان کیا ہے معلوم؟ اس کا احسان یہ ہے تم اس کے لیے دو دعائیں کرو۔ وہ میت اس کے لیے دعا کرتی ہے، ایک اے اللہ اس کو دنیا میں ایمان کی زندگی دے، اور دوسرا اے اللہ اس کی مغفرت فرما جب اس کا انتقال۔ حدیث میں آتا ہے، اسی لیے جو میت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں نا، جس وقت بھی میت کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے اس موقع پر وہ میت ہمارے لیے دو دعائیں دیتی ہے اگر وہ نیک ہو۔ تو ایک عام آدمی کے لیے ہے یہ بات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے قبر پہ، ان کے روضہ اطہر پہ پہنچنے کے بعد ہم ان سے کہیں آپ اللہ سے سفارش کریں ہماری مغفرت کی، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ کیسے لوگوں نے جو ہے اس کو بہت ہی، یعنی مطلب اس چیز کو بہت غلط ملت کر دیا ہے دوستو۔ تو مدینے کے قیام میں مسجد نبوی میں ہر نماز ہمیں پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ سب سے بابرکت شہر، جس وقت مدینے میں داخل ہو نیت کریں کہ مجھے یہاں قیام کرنا ہے، کیا کریں؟ قیام کی نیت، کیونکہ مدینہ ہمارا مرکز ہے، ہاں میں یہاں ٹھہروں گا بھائی، اور اللہ سے مانگیں اللہ مجھے یہاں کی موت دے دے، کیونکہ جنت البقیع والوں کو جو ہے نا کیا نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے، وہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہاں اللہ سے مانگے اللہ مجھے یہاں کی مٹی دے، یہاں کی موت دے، اسی لیے جب واپس آئیں تو استغفار کرتے ہوئے آئیں، میں اس قابل نہیں تھا اے اللہ، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور ان کی دعوت اور ان کی محنت کو میں لے کر جاؤں تاکہ ان کا کام میں کروں۔ جس طرح آپ نے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف، کہا معاذ تم جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہو گے، قیامت کے دن بہت ہی نزدیک میرے ساتھ رہو گے۔ ہم اس فکر کے ساتھ امریکہ بھی اگر آ جائیں، اتنا فاصلہ دور ہے، قیامت کے دن اللہ انشاءاللہ اپنے فضل سے ہمیں نبی کا پڑوس ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو مدینہ منورہ میں جب تک ہم رہیں وہاں کے قیام میں درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا، اور وہاں کے قیام میں قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، ادب کے ساتھ رہنا، اور اس کیفیت ادب پہ کیا میں عرض کروں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جنت البقیع میں جیسے داخل ہوں گے نا، رائٹ سائڈ پہ جلے، رائٹ سائڈ پہ کونے کی جو قبر ہے وہ امام مالک کی ہے، اور اس سے بالکل آگے حضرت نافع، یہ حضرت نافع کے شاگرد ہیں امام مالک۔ حضرت نافع جو ہے نا بہت بڑے مشہور قاری ہیں، نافع اللہ نے 50 سال مسجد نبوی کے امام تھے، اور جب قرآن پڑھتے تھے نا منہ سے مشک کی خوشبو آتی، مشک کی، اور اس کی وجہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تھا۔ نافع، امام نافع بڑے مشہور قاری ہیں، قاریوں کی جو جماعت ہے نا ہماری، تو اس میں تو بہت ان کے شاگرد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب تک مدینے میں تھے، بلکہ مدینے میں تھے کیا، وہ تو مدینہ کبھی بھی حضرت پیروں پہ جوتے پہن کے نہیں چلے، اور قضاء حاجت کے لیے حرم سے باہر جاتے تھے۔ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے، لیکن کیا ہے کم از کم وہ کام نہیں کریں جو کام خلاف سنت ہے، یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ہے نا۔ کئی اللہ والے مدینے میں سفر میں آ رہے، مدینہ نظر آ گیا، سواری سے اتر گئے، چپل ہاتھ میں لے لیے، سوچ رہے ہیں یہاں اللہ کے نبی کا قدم پڑا ہوگا، یہاں اللہ کے نبی کا قدم پڑا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے قیام میں کبھی کھانا نہیں کھایا، زمزم پیتے رہے، کیوں؟ میں استنجا کہاں جاؤں، قضاء حاجت کہاں کروں، اس لیے کہ مدینے کی زمین نہیں۔ اتنے یہ سب اتنے ہائی لیول کے واقعات ہیں، ہمیں اس لیے سننا ہے کہ تاکہ ہم مدینے کی زندگی میں ہم کوئی خلاف سنت کام نہ کریں۔ ہر حاجی یہ طے کرے، مدینے کی سب سے بڑا ادب میں بتاؤں، پینے کا موقع آئے بیٹھ کر پانی پیے، وہاں اگر ہم یہ عمل نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے بولے دوستو۔ کھانے کا وقت آئے ہاتھ دھو کر کھانا، بسم اللہ بول کر کھانا، الحمدللہ بول کر، پہننے کا موقع آئے سیدھا پہنو۔ چھوٹی چھوٹی جو روزانہ کی سنتیں ہیں، وہ سنتیں، چپل پہننے کی سنتیں، آئینہ دیکھنے کی سنت، کنگھی کرنے کی، کنگھی کرتے اللہ کے نبی نے کنگھی کی، سب سے پہلے داہنی طرف، پھر باہنی طرف، بائیں طرف، تو یہ اس دوران اگر ہم اس کی مشق کر لیں, یہ سب سے پہلا ادب ہے. کتنی بڑی محرومی ہے کہ مدینے میں رہ کر خلاف سنت کام کریں. تو اسی لیے مدینے کے قیام میں سب سے پہلے سنتوں کا ادب, ادب و احترام, ہر نماز مسجد نبوی میں, روضہ اطہر کی حاضری, درود شریف اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں, میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور پھر جو جو حضرات درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں ان کی طرف سے سلام عرض کریں اور خوب دعا مانگیں. کوشش یہ کریں ہمارا وقت مسجد نبوی میں زیادہ گزرے, روضہ اطہر کے قریب گزرے, اللہ توفیق دے تو ریاض الجنہ میں گزرے. ریاض الجنہ جو منبر اور محراب کے درمیان کی جو جگہ ہے, وہیں پر استوانہ حنانہ بھی ہے. استوانہ حنانہ جو ہے نا, وہ ایک حنانہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو اونٹنی اس ایک اونٹنی کے رونے کا نام حنانہ ہے. اصل میں جو ایک لکڑی تھی وہاں پہ, اس لکڑی کو سہارا لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, خطبہ دیتے تھے. منبر بنایا گیا تو وہ لکڑی کو کاٹ دیا گیا تو اس پہ آپ کی جدائی پہ اور رونے لگی. 10 صحابہ نے اس کو سنا ہے اور اس روایت کو نقل کیا ہے. 10 صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا قیامت تک یہ روتی اور ہر حاجی یہاں آتا تو اس کی آواز سنتا. تو وہ سب سے بہت مسجد نبوی میں سب سے برکت والی وہ جگہ ہے ریاض الجنہ کے بعد. تو وہاں اب وہ اس کا پہچاننے کا آسان طریقہ منبر, منبر کے قریب. پھر مختلف ستون ہیں, استوان توبہ, استوان عائشہ, استوان وفود, استوان جبرائیل, جتنے ستون. ہمارا وقت وہاں پہ گزرے, نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر حصے میں. یہ سوچیں کہ یہ ساری مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے تھے, صحابہ گزرتے تھے, کیسی برکت والی پاکیزہ جگہ ہے, میں وہاں بیٹھوں, میرا وہاں وقت گزرے, اس کا اثر ہم لیں, اس کو سوچتے رہیں مدینے کی زندگی کو. اور پھر جنت البقیع کی زیارت کریں. اور مسجد مدینہ منورہ میں مسجد قباء جانا, دو رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب, پھر احد کی حاضری دینا اور احد کے میدان میں غزوہ احد کو یاد کریں, وہاں کی قربانی کو. حضرت حمزہ, حضرت عمرو بن جمو, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم اور 70 صحابہ وہاں پہ مدفون ہیں, ان پر سلام پیش کریں. اور پھر مختلف مسجدیں ہیں, مختلف مسجد فاطمہ, مسجد قبلتین, مسجد جمعہ یہاں پہ حاضری ہوتی ہے, اس کی زیارت کریں اور ہر نماز مسجد نبوی میں ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جب واپس ہو, جس طرح طواف ودا ہے, اسی طرح ایک عمل ہے سلام, ودائی سلام. ودائی سلام میں وہاں یہ ہے کہ اب مدینے کے قیام میں جو کمی کوتاہی بے ادبی ہوئی, اللہ سے معافی مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کر کے آپ سے اجازت لے کر کہ میں اپنے علاقے جا رہا ہوں, آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے دین کے لیے, آپ کی محنت کے لیے قبول فرمائے. اس نیت کے ساتھ واپس آنا, یہ اصل میں جو ہے نا, یہ مدینے کا اصل حق ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے, اللہ تعالی مدینے کی حاضری بھی قبول فرمائے. دو چیزیں ہیں دوستو, ایک ہے ظاہری طور پہ ادب اور اندر جو ہے طلب. ظاہر میں ادب ہی ادب ہو اور اندر کیا ہے, طلب ہی طلب ہو. بس یہ دو چیزوں کو ہم مزاج بنا لیں, مشق کر لیں, ہمارے سفر میں اللہ نورانیت ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ. سوالات اگر کسی کے ہیں تو پوچھ لیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے. ہاں, سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ 40 نمازیں مدینہ منورہ کے قیام میں, 40 نمازوں کی فضیلت ایک حدیث میں آئی ہے. مدینہ منورہ کے قیام میں بہت فضائل ہیں, وہاں کے انتقال کی فضیلت ہے, وہاں کے پھل کی فضیلت, وہاں کے دھول کی فضیلت, وہاں کی بخار کی فضیلت ہے نا. حدیث میں آیا کہ جو شخص وہاں کے قیام میں وہاں کی مشقتوں کو برداشت کر لے, میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. تو ترغیب ہے کہ وہاں کے قیام میں 40 نمازیں پڑھیں, ایک حدیث ہے. لیکن اگر اس کا حد سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر کسی وجہ سے آگے پیچھے ہیں تو کوئی اس میں فرق نہیں.
40 نمازیں وہ باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہیں؟
تکبیر اولا کے ساتھ 40 نمازیں ہیں مدینے میں,
خالی جماعت پڑھیں
ہو جائیں گی 40 نماز. تکبیر اولا کے ساتھ, جماعت کے ساتھ 40 نمازیں ہیں. ایک سوال ہے، عورتیں احرام سے باہر آنے کے لیے ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں یا پہلے وہ عورت جس کے بال اس کے محرم نے کاٹ دیے ہیں وہ دوسری عورت کے بال کاٹے؟ عمرے میں چار کام ہیں نا، تین کام ہو گئے، تین کام، احرام طواف صحیح ہو گیا، اب دونوں کے بھی آخری کام باقی ہیں بال کاٹنے، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، سمجھ رہے؟
جی،
تو ضروری نہیں کہ پہلے خود کے کاٹے بعد میں، انہیں اس کے کاٹے ہی نہیں اس کے کاٹ لے ہو گئے۔ عورتیں ایک انچ بال نہیں بلکہ تین انچ، ایک انگلی جو ہے نا تین انچ کی ہوتی ہے، تو تین انچ ایک انگل کے بقدر ہے، تو اس کے بعد اتنے بال کاٹتے ہیں۔ مسجد میں بال نہیں کاٹنا ہے، مسجد سے باہر نکل کے کاٹیں گے۔ جی، خود اپنے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتے ہیں، خود اپنے بال بھی خود شیو کر سکتے ہیں، اگر شیور ساتھ لے جا رہے ہیں تو خود گھما لیں، ریزر ہے تو خود ہی سر پہ صاف کر لیں دوسرے تیسرے عمرے میں۔ جی، ہاں، طواف کے بعد نماز جو ہے دو رکعت واجب الطواف ہے، واجب ہے، ضروری ہے پڑھنا، طواف کمپلیٹ نہیں ہوگا، طواف مکمل ہوگا۔
صورت وہ نماز جو ہے وہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا
افضل ہے، مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا، لیکن مشکل ہے، مشکل ہے، کیونکہ اتنا ہجوم رہتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں نا وہ دوسروں کو ایزا دے دیں، اور سب سے زیادہ اس سفر میں یہ خیال رکھنا ہے میری طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہو، اور اس صورت میں ہم سنتوں کو مستحبات کو چھوڑنا ہے چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی، سنت ہے، ہم مسجد میں جا کے پڑھ لیں گے، آپ نے حضرت اسود کو بوسا دیا، میں جاؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ مسنون کیسا ہے سلام پیش کرنے کا؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کریں، یہ ہے مسن، لیکن دوبارہ آنے دیں گے آپ کو، پریشانی ہوگی، تو اس میں جو ہے نا لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا جھگڑنا بالکل نہیں ہے، بالکل، میں بولا نا غصے کے موقع ضرور آئیں گے انشاءاللہ، لڑنے کے موقع آئیں گے ضرور، یہ تو ہوں گے، لیکن اس موقع پر یہ طے کریں مجھے نہ غصہ نافذ کرنا نہ مجھے جھگڑنا ہے۔ جو حاجی بغیر غصے کو برداشت کر کے، جھگڑا کیا بغیر، زبان کی حفاظت کر کے بس حج کو کر کے آ جائے نا، پوری زندگی اس کا اثر پڑے گا۔ اچھا، مدینہ منورہ میں غسل کرنا، سفید کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، یا یہ مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے غسل کرنا اور پھر صدقہ دینا، سفید کپڑے پہننا عورتوں کے لیے، خوشبو لگانا یہ عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ خوشبو لگا کر عورتیں باہر نہیں جانا چاہیے، خوشبو لگا کر عورتیں باہر نہیں جانا چاہیے۔ جی، اس سفر کے دوران اہل کتاب کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ سوال ہے، اس سفر میں اہل کتاب کے لیے ضرور دعا کرنا چاہیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ملک کے امن کے لیے، اور یہاں کی دین اور دنیا ہر طرح کی بھلائی کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جی، کرنا چاہیے۔
حج کسی اور کے لیے پہلا
عمرہ جو ہے، اچھا، حج بدل کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں حج بدل میں کسی کے اور نام پہ حج کر رہے ہیں ہم، تو جب یہاں سے عمرہ کریں وہ انہی کے نام پہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اگر حج بدل کوئی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی والد کے نام پہ یا والدہ کے نام پہ حج کر رہے ہیں، یہاں سے جائیں تو اپنا عمرہ کر لیں، ٹھیک ہے، جب حج کا وقت آ جائے تو احرام کے وقت وہ نیت کر لیں۔
حج دوران میں جب آپ نے عمرے کی صحیح کی، اس کے بعد جب 10 دن خود آپ توبہ کی ادا کرتے ہیں، اس کی صحیح
ضروری ہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قران میں عمرے کی صحیح کرنے کے بعد بال نہیں کاٹیں گے، انتظار کریں گے اس کا، آٹھ تاریخ کا, تو آٹھ تاریخ کے بعد جو نو دس, دس کو جب طواف افادہ کریں گے تو کیا اس کے بعد عمرہ صحیح کریں گے؟ ضروری ہے, واجب ہے صحیح کرنا. اسی اس وقت بال کاٹیں گے.
حج بدل میں نیت کیسے کریں
گے؟ دیکھیں حج بدل میں دو صورتیں ہیں بھائی. ایک حج بدل اپنے پیسوں سے دوسری طرف دوسرے کے لیے کر رہے ہیں, اس میں بہت ہی فلیکسیبلٹی ہے, اپنے پیسوں سے دوسروں کی طرف دوسروں کا حج کر رہے ہیں. اور ایک ہے دوسروں کا پیسہ لے کے جا رہے ہیں, جیسے کسی نے مجھے بھیجا آپ میری طرف سے حج کریں, اس میں الگ مسائل ہیں. ہاں تو ایسے عام طور پہ کم ہوتے ہیں کہ کوئی پیسہ دے کر بھیجے آپ میرا حج کریں, ایسا تو کوئی نہیں نا. عام طور پہ ایسے ہی ہیں کہ کوئی والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے ہی کر رہے ہیں, تو اس میں بہت سہولت ہے. بس احرام باندھتے ہوئے نیت کر لیں, اے اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کا احرام باندھ رہا ہوں, بس اللہم انی اريد الحج, کہہ دینا اے اللہ میں طواف میں عمرے کا میں حج کا ارادہ کرتا ہوں فلاں کی طرف سے, بس ختم, فلاں کی طرف سے. بس احرام باندھتے ہوئے نیت کر لیں کافی ہے, کنکری مارتے ہوئے مقام ابراہیم طواف سب ضرورت نہیں ہے, صرف احرام کے وقت نیت. حج بدل میں اگر والد کی طرف سے کر رہے ہیں تو تین حج آپ کو ثواب ملیں گے, تین حج, خود کا حج بھی ہو جائے گا. لیکن خود کا حج ہو جائے گا کون سا؟ فرض نفل حج ہوگا. فرض تو پہلے اپنی طرف سے کریں گے, اس میں مرج نہیں کریں گے. جی بالکل, مسجد نبوی میں جب داخل ہوں سب سے پہلے اللہ کا حق ہے, اور مدینے جاتے ہوئے نیت ہی اللہ کو خوش کرنے کی ہونی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پر درود بھی اللہ کا قرب, جو بھی ہے وہ اللہ ہی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کے لیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تو سب سے پہلا حق مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت تحیت المسجد ہے. تو دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کے اس میں دعا کر کے نہ توبہ کر کے پاک صاف ہو کر پھر ہم آگے بڑھنا ہے سلام پیش کرنے کے لیے, سمجھ گئے. اور مکہ مکرمہ میں تحیت المسجد نہیں ہے, مکہ مکرمہ میں طواف تحیت المسجد کا بدل ہے. تو مکہ میں مسجد حرم میں داخل ہو کے تحیت المسجد کبھی بھی نہیں ہے, بس داخل ہو طواف ہے. وہاں
تحیت المسجد ہر بار پڑھنا ہے کہ پہلی بار؟ جب
نہیں, جب بھی داخل ہوں مسجد میں, ہر مسجد کیا ادب ہے تحیت المسجد پڑھنا, یہ ادب ہے. لیکن اگر آپ جو ہے عصر میں آئے, ظہر میں آئے, کسی نماز میں آ گئے, سنت پڑھ رہے ہیں, تو وہ تحیت المسجد اس کا بدل ہو جائے گا, سمجھ رہے. اب کوئی آئے مثال کے طور پہ, اب آئے مجلس کے لیے آئے نا, مجلس یہ الگ ہے. لیکن کسی جیسے کسی موقع پہ آئے, وہاں کوئی پوسٹر لگانے کے لیے آئے, تو حدیث میں جو آتا نا کہ مسجد کو جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا دنیا کے لیے استعمال نہیں کرنا, یہ وہی مطلب ہے. آئے لگا دیا اپنا کام ہے, تحیت المسجد پڑھ کے جائے. اور ایک بات مسجد نبوی میں ایک بات عرض کروں, ادب کے خلاف جو عام طور پہ بات ہوتی ہے نا, آپ کا ہوٹل کدھر ہے؟ وہ بولے میرا ہوٹل وہ 32 گیٹ کے بالکل اس طرف ہے, 32 گیٹ. اب ہم جو ہے نا 52 پہ ہیں, سمجھو ادھر ہے.